السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ہم کچھ انمول خزانے کے بارے میں پچھلے درس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ انمول خزانے کی طاقت، انمول خزانے کی تاثیر، انمول خزانے کا کمال کیا ہے، اور کائنات میں اس میں کیا راز رکھے ہیں، کہ اللہ پاک نے انمول خزانے میں کتنی طاقت رکھی ہے اور کتنی تاثیر رکھی ہے. انمول خزانے میں سب سے پہلی چیز سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کائنات کا وہ راز ہے. بلکہ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، سورۃ فاتحہ یہ وہ آیت ہے جو آج تک کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی. سورۃ فاتحہ آج تک کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی اور کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی. یہ صرف اور صرف قرآن میں سورۃ فاتحہ اتری ہے. قرآن میں سورۃ فاتحہ اتری، اور قرآن ہی سورۃ فاتحہ واحد ہے جس کی برکت سے میں جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. انمول خزانہ، دیکھیں نماز جو شروع ہوتی ہے وہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، آپ اس نقطے پہ غور کریں، اور انمول خزانے کی ابتدا سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہوتی ہے. بہت اہم چیز ہے، اہم چیز ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں. اور یہ حقیقت ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک صاحب کچھ عمل کر رہے تھے، کسی پہ دم کر رہے تھے، تو اچانک اس پہ جن آ گیا، اور جن نے آ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو سب سورۃ فاتحہ میں ہے وہ سارا کا سارا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور دوسرا یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ پڑھائی کر رہے تھے، کوئی دم کر رہے تھے، دم کرتے کرتے اچانک جن کی حاضری ہو گئی، اور حاضر ہوتے ہی اس نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی. اب یہ اپنی پڑھائی پڑھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، جن مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے مسلسل، اور یہ اپنی پڑھائی پڑھ رہے ہیں. بہت دیر ہو گئی، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں میں مقابلہ ہو رہا کہ تم سے زیادہ، کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہے یا میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، آپس میں جیسے مقابلہ ہو رہا. کرتے کرتے کہنے لگے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد انہوں نے وقوف قلبی کیا، کہنے لگے دل میں صرف اس میں ذات اللہ کا تصور جمایا، کائنات میں جو بھی ہے رب ہے، اللہ ہے، اور اس کی اللہ کا اسم ذات ہے، اس کا تصور دل میں جمایا. اب وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، آخرکار کہنے لگا کہ تم کیوں خاموش ہو گئے، تم بھی پڑھو. اس نے کہا تب تو سورۃ فاتحہ پڑھ رہا، مجھے اب کیا ضرورت ہے. کہا میں مسلمان ہوں، میں کسی کو پریشان کرنا، ذلیل کرنا اور کسی کے اوپر غلبہ پانا میرا مطلوب نہیں ہے، تو کہا کہ تو نے اس بندے کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مسائل میں، مشکلات میں، ناکامیوں میں، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے. کہا میں نے اس لیے جکڑا ہوا ہے کہ اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوا. اس کے باپ نے اس کو مانگ مانگ کے لیا تھا اللہ کے خزانوں سے. پھر جب یہ ہوا تھا تو قرآن کے ختم کرائے تھے، تسبیحات پڑھی تھی. ساری عمر اس کا باپ عبادات اور اعمال کی زندگی گزارتا ہوا گیا. یہ اپنی باپ کی زندگی سے ہٹ گیا ہے، میں اس کے والد کا دوست ہوں. اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ سورۃ فاتحہ ہے، میں اس کا والد کا دوست ہوں. اور میں نے ہمیشہ اس کے والد سے عہد کیا تھا کہ میں تیرے بیٹے کو موت تک سیدھی راہوں پہ چلوں گا، کیونکہ تیرا بیٹا مر جائے گا ہماری زندگیاں لمبی ہوتی ہیں، ہماری عمریں بڑی ہوتی ہیں. اس کا بیٹا باپ کی راہ سے ہٹا، باپ کی ترتیب سے ہٹا. جب باپ کی راہ اور ترتیب سے ہٹا، میں اس کو سورۃ فاتحہ کے ذریعے اس ترتیب پہ لا رہا ہوں. اب تم سمجھتے ہو میں شریر جن ہوں؟ میں شریر جن نہیں ہوں، میں شریر جن نہیں ہوں. میرا مقصود صرف اور صرف اس کو ہدایت کی راہوں پہ لانا ہے. اور میں یہ جو سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، سورۃ فاتحہ اس کے لیے پڑھ رہا تھا کہ یا اللہ سورۃ فاتحہ کی وجہ سے اس کو ہدایت دے. جو شخص سورۃ فاتحہ پڑھے اور جب پہنچے اہدنا الصراط المستقیم، اس کو 100 دفعہ دہرائے اور مسلسل تصور کرے، یا پھر 100 دفعہ نہ دہرائے، اس کو مسلسل بلا تعداد دہراتا رہے، یا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. فرمایا جو شخص کوئی مرشد کامل چاہتا ہو اس کو مرشد کامل ملے گا، جو راستہ بھول گیا ہو اسے راستہ ملے گا، جس کو منزل ختم ہو گئی ہو، سچی منزل اس سے چھن گئی ہو، اور وہ عبادات کی زندگی، اعمال کی زندگی، ذکر کی زندگی اور تسبیحات سے محروم ہو گیا ہو، اس کو اہدنا الصراط المستقیم اس سچی تسبیحات، سچے ذکر اور سچی عبادت پہ لائے گا. اہدنا الصراط المستقیم. جو شخص اپنی اولاد سے نالا ہو یا گھر کا کوئی فرد ہو وہ سچی زندگی سے ہٹ گیا ہو اور گناہوں کی یا جرائم کی زندگی میں چلا گیا ہو، اس کا تصور کر کے جو بندہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور پھر اہدنا الصراط المستقیم کو مسلسل دہراتا رہے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ کی حقیقی زندگی، کامل زندگی، نور والی زندگی اور کملی والی کی غلامی اس کو عطا فرمائیں گا. انوکھا راز ہے سورۃ فاتحہ، انوکھا راز ہے. اور آپ کبھی کوئی مشکلات اور پریشانیوں، الجھنوں، تکلیفوں، مسائل میں کھو جائیں، آخری مسائل ہوں، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری بات کو پھر دہرا رہا ہوں، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. فرمایا کہ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت زیادہ دہرائے، دو نفل پڑھے، جب سورۃ فاتحہ پڑھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مسلسل دہرائے، مسلسل دہرائے، اور اپنے مقصد کا تصور، مشکل اور دھیان کا اللہ کی ذات عالی میں گڑ گڑاتے ہوئے، اور جب دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری مشکل حل کر دی، میری پریشانی حل ہو گئی، پھر سورۃ فاتحہ کو پورا کرے اور کوئی اور سورۃ ملائے، اور پھر رکوع اور پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو، اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد درمیان میں جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پھر سے توجہ سے دہرائے. یہ ایسے مشکل کشا نفل ہیں، ایسے حاجت روا نفل ہیں، اور زندگی میں مسائل اور 100% پریشانیوں کا حل ہے. آج تک کسی بندے کے خطا نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو، اور اللہ کے سامنے اپنی بھکاری بن کے، محتاج بن کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا ہو، آج تک کوئی بندہ مجھے یاد نہیں، یا میرے جب تک میں سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، کہ آج تک کسی کو اس کا حل نہ ملا ہو. کسی نے جا کے موتی مسجد میں یہ نفل پڑھے، کسی نے اپنے گھر میں، کسی نے اپنی دکان پہ زندگی میں جہاں جس مقام پہ یہ نفل پڑھیں اللہ غیب سے اس کے مسائل حل اور مشکلیں دور فرماتے ہیں. انمول خزانے میں سورت فاتحہ ہے اور سورت فاتحہ رازوں کا راز ہے. ایک درویش تھے, فرماتے تھے جب میں سورت فاتحہ پڑھتا ہوں صبح شام, وہ 40 دفعہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, فرمایا جب پہنچتا ہوں انعمت علیہ ہوں کہ اللہ پاک اپنی نعمتیں عطا فرما, فرمایا تصور کرتا ہوں کہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی جتنی تیری نعمتیں ہیں وہ جسم کی ہیں یا روح کی نعمتیں ہیں, وہ اخلاق ہے, وہ عبادات ہے, وہ ذکر ہے, وہ تسبیحات ہے, وہ رزق, وہ میوے, وہ کپڑے, وہ لباس, وہ سواری, وہ گھر, زندگی کی کوئی بھی نعمتیں ہیں مولا, ان سب نعمتوں کو مجھے عطا فرما, اس میں یہ تصور کرتا ہوں. فرمایا اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے وہ نعمتیں عطا فرمائے, انعمت علیہم, جب یہ تصور ہو اس وقت ان نعمتوں کا خاص تصور ہو کہ یا اللہ تیرے خزانہ غیب میں جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنے بھی انعامات ہیں, دیکھیں انسانی زندگی سے لے کر موت تک یہ سارا سفر نعمتوں کا سفر ہے, جب یہی نعمتیں چھن جاتی ہیں اس کا نام بیماری ہے, اس کا نام غربت ہے, اس کا نام تنگ دستی ہے, اس کا نام حالات کا مخالف ہو جانا ہے, حالات کا ناموافق ہونا ہے, اس کا نام بے اولادی ہے, اس کا نام گھر ٹوٹنا ہے, اس کا نام زندگی کا اجڑ جانا ہے, اور اس کا نام بربادی ہے. جب نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر کلمہ نصیب نہیں ہوتا, پھر جنت نصیب نہیں ہوتی, پھر قبر کا سکون اور چین نصیب نہیں ہوتا, اور جب نعمتیں چھن جاتی ہیں انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, سکون نہیں ہوتا. جب نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر انسان سے آنکھیں بعض اوقات نعمت ہے چھن جاتی ہے, کان نعمت ہے چھن جاتی ہے, گھر, رزق, بیوی, بچے, اولاد چھن جاتے ہیں, اور یہ چیزیں چھن جاتی ہیں, اور بعض اوقات نعمتیں چھیننے میں اس کریم کا نظام اور ہے, بے نیاز ہے, پر میں بعض اوقات لقمے نہیں چھینتا سجدے چھین لیتا ہے. لقمے نہیں چھینتا, لقمے سے مراد دولت, چیزیں, مال, یہ نہیں چھینتا, اللہ سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ساری نعمتیں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں مجھ سے کبھی نہ چھین. اور بعض اوقات اللہ چھینی ہوئی نعمتیں آنکھوں سے دکھا دیتا ہے کہ میں نعمتیں ایسے چھین لیتا ہوں, اور نسلوں کو سسکوانا بھی آنکھوں سے دکھا دیتا ہے. ایک صاحب کہتے تھے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے موت دے دے, اور میں نے خواب میں دیکھا بہت عرصہ دعا کے بعد, فرمایا تو نے ہماری نعمتوں کی بے قدری کی, تجھے تیری نسلوں کا سسکنا دکھائیں گے, تڑپنا دکھائیں گے, ان کی غربت, ان کا فقر, ان کا فاقہ, ان کا گلیوں میں مانگنا, تڑپنا دکھائیں گے, پھر تجھے موت دیں گے. انعمت, اللہ جو نعمتیں تیری بارگاہ میں موجود ہیں تو نے انبیاء کو دیں, تو نے آل رسول کو دیں, تو نے اصحاب رسول کو دیں, تو نے اولیاء کو دیں, کتب, ابدال, غوث, کلندر, نقیب, نجیب, ابرار, اللہ کے ولی, مولا ان سب کو جو تو نے نعمتیں دیں وہ ساری نعمتیں سورت فاتحہ میں موجود ہیں, ساری نعمتیں سورت فاتحہ میں موجود ہیں. اللہ وہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرما, وہ ساری نعمتیں سورت فاتحہ میں موجود ہیں کہ یا اللہ وہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرما. آج چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عرش سے خاص اترتی ہیں, سورت فاتحہ عرش سے خاص اتری, فرمایا جو دروازہ سورت فاتحہ کے لیے کھلا تھا عرش کا وہ قیامت تک پھر نہیں کھلے گا, بس وہ پھر سورت فاتحہ کے ساتھ کھلا تھا اور اس کے بعد سورت فاتحہ زمین پہ آئی, اور پھر اللہ نے سورت فاتحہ کو ساری کائنات میں راحت, رحمت, شفا, عطا, خیر, برکت بنا کے ساری کائنات میں پھیلا دیا. سورت فاتحہ کو ساری دنیا میں, سورت فاتحہ کو شفا بنا کے میرے رب نے, عطا بنا کے میرے رب نے, برکت بنا کے میرے رب نے, اور دولت اور صحت اور تمنگری اور بیٹے اور نعمتیں اور گھر اور چھت, یہ ساری نعمتیں میرے رب نے سورت فاتحہ کی شکل میں مجھے آپ کو دی. اس لیے فرمایا جو ملتا ہے سجدوں میں ملتا ہے، میرے رب نے نماز کے سجدوں سے پہلے سورۃ فاتحہ دی ہے قیام کے اندر، سورۃ فاتحہ دی ہے. اور سورۃ فاتحہ عرشی نظام کو ہمارے موافق کرا دیتا ہے، عرشی نظام سورۃ فاتحہ کی وجہ سے عرشی نظام ہمارے موافق ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک تدبیر ہے، ایک تقدیر ہے، ساری تدبیروں پہ تقدیر غالب ہے. کئی لوگ میں نے دیکھے، آپ نے دیکھے، ساری عمر انہوں نے محنت کی، محنت کی، اور اتنی محنت کی کہ ان کا ایک صاحب کو میں نے دیکھا، بڑھاپے میں دیکھا، تھوڑا سا مجھے یاد ہے، اس کے نام کے ساتھ آتا تھا ہڈ بھن. اس نے اپنے ہڈ بھن دیے، یعنی اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں، کمائی کرتے کرتے، مزدوری کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، جان مرتے مرتے. پر ہڈیاں توڑنے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ فیصلے ہوں تمنگری کے، دولت کے، عزت کے، رزق کے، شفا کے، ضروری نہیں. اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ہڈیاں نہیں توڑی، محنت نہیں کی، رب نے ان کو تمنگری کے فیصلے دے دیے، اور ان کو رب نے عطاؤں کے فیصلے دے دیے. خالق کائنات انوکھا نظام ہے اس کا. یہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا انعامات اس کی جھولی میں ایسے آ جاتے ہیں، جسے فرمایا کہ ایسے ایسے باغ تھے، لوگ ٹوکرا رکھ کے سر سے باغ کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلتے تھے، اتنے پھل گرتے تھے کہ ٹوکرے بھر جاتے تھے. یقین جانیے زندگی میں ماں کی گود کے سفر سے لے کر قبر کی گود تک جانے کا یہ جو سفر ہے، جو سورۃ فاتحہ سے دوستی کرے گا، اس دوستی کی برکت ایسی ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کے ٹوکرے بھر بھر کے اس کو اور اس کی نسلوں کو عطا فرمائیں گے، انعامات کی شکل میں، انعامات کی شکل میں. اور اس کے انعامات کی شکلیں مختلف ہیں، کسی کے اوپر علم کا انعام، کسی کے اوپر حلم کا انعام، کسی کے اوپر وفا کا، عطا کا، اور کسی کے اوپر صبر کا، کسی کے اوپر عبادت کا، کسی کے اوپر قلم کا، کسی کے اوپر قدم کا، انعامات ہو رہے ہیں. اور انعامات کی شکلیں مختلف ہیں. وہ کریم کسی کو روحانی دنیا کا انعام، روحانی دنیا کا تاجدار بنا دیتا ہے، کسی کو دولت کی دنیا کا تاجدار بنا دیتا ہے، کسی کو طاقت کی دنیا کا تاجدار بنا دیتا ہے، اور اس سے انصاف اور غریبوں کی مدد کراتا ہے. یہ انعامات ہیں، اور یہ ساری نعمتیں سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں، ساری نعمتیں سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں، اور بہت طاقتور انداز سے موجود ہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو سورۃ فاتحہ کے ہر بول کا جواب ملتا ہے. ایک درویش تھے، وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے بعض اوقات سورۃ فاتحہ کو پڑھتے خاموش ہو جاتے تھے. مثلاً اہدنا الصراط المستقیم اگر پڑھ رہے ہیں تو آگے نہیں پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، خاموش ہو گئے. اور کسی نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ فرمایا میں خاموش اس لیے ہوا کہ ہر سورۃ فاتحہ کے بعد اللہ کے جواب کا انتظار کرتا ہوں، ہر سورۃ فاتحہ کے بعد اللہ کے جواب کا انتظار کرتا ہوں کہ میرے رب نے اس کا کیا جواب دیا. پھر میرے کان سنتے ہیں، جب تک میرے کان نہ سنے میں سورۃ فاتحہ کو آگے نہیں پڑھتا، جب تک میرے کان نہ سنے، جب تک میرے کان نہ سنے میں سورۃ فاتحہ کو آگے نہیں پڑھتا. اور ایک انوکھی بات ہے، ایک اللہ والے کا راز بتا رہا ہوں. فرمایا جس کو سورۃ فاتحہ یاد ہے، سمجھ لو کہ ایک وقت آئے گا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، ایک وقت آئے گا رب اس کو تمنگری دے گا، ایک وقت آئے گا اللہ غیب کے خزانے سے اس کی مدد کرتا رہے گا. اور جو یہ کہے کہ بیماری کی شکل میں یا کسی حالت میں، اس سے سورۃ فاتحہ وہ بھول گیا ہے یا اس سے سورۃ فاتحہ چھن گئی ہے، سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں اس کے بارے میں کچھ اور فیصلے ہونے والے ہیں، اور ویسے فیصلے ہوں گے جو انسان قبول نہ کرے گا، لیکن اللہ کو فیصلے بھیج دے گا، اللہ وہ فیصلے بھیج دے گا.
अच्छा, हर जानवर की अपनी बोली है और हर जानवर जिक्र करता है, याद रखिएगा, हर जानवर की अपनी बोली है। वो हुदहुद है, वो मेंढक है, वो शेर, शेर जब दहाड़ता है तो भी अल्लाह का एक खास नाम बोलता है, मेंढक जब बोलता है तो अल्लाह का एक जिक्र है, हर जानवर की अपनी बोली है और हर जानवर अपनी बोली बोलता है। ऊंट जब बोलता है, ऊंट जब बोलता है, चाहे वो जो भी आवाज निकालता है ऊंट, तो उस वक्त वो सूरत फातिहा पढ़ता है और फरमाया जब ऊंट जोश और जुनून में होता है फिर वो इयाका नाबुद व इयाका नस्तईन पढ़ता है। हमारी रूहानियत की किताबों में यह बात वजह से लिखी हुई है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी सवारी उसकी मुती रहे और खास तौर पे ऊंट, यानी उसको गिराए ना, उसको तकलीफ ना दे, उसको काटे ना और उससे इंतकाम ना ले, या उसको उसकी सवारी सीधी राहों पे चलती रहे, सेहतमंद रहे, उसको नजर ना लगे, फरमाया कि वो ऊंट के लिए मुसलसल सूरत फातिहा पढ़ता रहे। एक काजी अल्लाह रखा थे फिरोजा खान को दिला रहीम यार खान के साथ अंदर सहरा में, एक तो उनकी बात मुझे याद आई, मैं बैठा उनके साथ खाना खा रहा था, मुझसे कहने लगे मुझे दो चीजों के साथ वैर है, दुश्मनी है। कैसे? कहने लगे एक दही के साथ और एक शक्कर रोटी के साथ, घी शक्कर के साथ, घी शक्कर के साथ भी मुझे वैर है। और वैसे एक कुदरती काजी साहब की बात याद आई तो मैं उनके ऊंट की बात सुनाऊंगा, याद रखिएगा। ये बात याद आई, मैं ये बात बता दूं कि जो शख्स घी शक्कर खाए, घी शक्कर खाए और एक प्याली अगर दही के साथ ले ले तो कभी भी जिगर मेदे की गर्मी नहीं होगी और कभी उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। काजी साहब बहुत बूढ़े आदमी थे, एक दफा कहने लगे मेरे बेटे गए महकमा नहर के एक्सियन के पास, उनको लाटे मिली थी, सहराई लोगों को आबादी में लाटे मिली, कहने लगे गए, मैंने कुरान उठा लिया और मैंने कहा अल्लाह का बेहतरीन जिक्र और दुआ कुरान है, जब तक वो नहीं आए मैंने 17 पारे पढ़े और दुआ करता रहा। बेटे वापस आए थे, मैंने पूछा बेटे क्या हुआ, पानी बनवाना था, क्या बना? कहा अब्बा जी काम कर दिया, एक्सियन हमारी जैसे इंतजार कर रहा था क्योंकि इन्होंने कुरान को साथ कासिद बना के भेजा था, जामिन बना के भेजा था कुरान को। तो कहने लगे कि मैं दही साथ इस्तेमाल करता हूं, घी शक्कर खाया करें, सेहत है, जिंदगी है, और शक्कर कभी सफेद ना लिया करें, ब्राउन शुगर से मुराद ब्राउन शुगर हो, ऐसा घी शक्कर हो जो बाकी देसी शक्कर हो, और अगर देसी शक्कर ना मिले तो उसके बनाने का तरीका जो मैं बनाता हूं, खालिस देसी गुड़ लेके उसे कूट लें, खुश्क गुड़ हो, मोटी छलनी से निकाल लें, यही बेहतरीन शक्कर है, यही बेहतरीन शक्कर है, और उसके साथ दही का इस्तेमाल। तो काजी साहब की बात आई, काजी अल्लाह रखा की बात मुझे आई, कहने लगे कि मैं ऊंट पे बैठता था, ऊंट पे बैठते ही मैं जैसलमेर जाता था और बीकानेर जाता था, जोधपुर तक जाता था, जैसलमेर बीकानेर वहां तक जाता था, कहा बाजों का जोधपुर जाता था, वहां एक कपड़ा बनता था बारीक बड़ा कीमती, बस मैं सूरत फातिहा पढ़ना शुरू कर देता था और सूरत फातिहा कहा कभी मैं 100 दफा, कभी 40 दफा, कभी थोड़ा ज्यादा, और उसके बाद मैं ऊंट के कुहान पे सर रख लेता था, शाम को निकलता था इशा पढ़ के, और ऊंट चलता रहता था, सुबह मुझे ऊंट अपनी मंजिल पे पहुंचाता था और जब मेरी आंख खुलती थी तो मकदूबा मंजिल होती थी, ऊंट राह नहीं भूलता था, नहीं भूलता था। सूरत फातिहा हमारी जिंदगी का साथी है, हमारी जिंदगी का साथी है। एक मरने वाले ने वसीयत की अपने बेटे से, बेटा मेरी कब्र पे आना, सब कुछ पढ़ना, बर्तोची से ना भूलना।
سب کچھ پڑھنا، برتو چیزیں نہ بھولنا، ایک درود پاک، ایک سورت فاتحہ. اور کہا کہ اگر تو مجھ سے زیادہ فدا ہے پھر، یعنی مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر سارے سورت کل واللہ بھی پڑھ دینا. اگر تو مجھ پہ زیادہ فدا ہے تو سات سورت کل واللہ بھی پڑھ دینا. یہ چیزیں میری قبر پہ نہ بھولنا. آ کے ہماری زندگی میں ایک تقدیر ہے، ایک تدبیر ہے، ہمیشہ تقدیر غالب رہی ہے. اور تقدیر یہ میں آپ کو اعمال، سورت فاتحہ، ذکر، اذکار جو بتا رہا ہوں، یہ ساری تقدیر ہے. اور تقدیر ہمیشہ غالب رہی ہے. اور یہ جو ہمارا نظام ساری ہے، دنیا کا نظام، کمانا، روزی کرنا، محنت کرنا، دکان، زمین، دفتر، فیکٹری، بھاگ دوڑ، یہ ساری تدبیریں ہیں. تدبیروں پہ ہمیشہ تقدیریں غالب رہی ہیں، تقدیر کی طاقت رہی ہے. دعا تقدیر ہے، ہاتھ اٹھانا تقدیر ہے، سورت فاتحہ اللہ کا امر اور تقدیر ہے، یہ ساری چیزیں تقدیر ہیں. ایک دلچسپ بات سناؤں. ایک دفعہ نا تدبیر اور تقدیر کا آپس میں مذاکرہ ہوا اور بحث شروع ہو گئی. تدبیر کہنے لگی کہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، دسترخوان پہ کھانے میں احتیاط کر لیں اور کھانے کے ساتھ ہاضمے والی چیزیں کھا لیں اور اس طرح بیٹھ جائیں اور فلاں وقت میں کھائیں اور یہ چیز کھائیں تو کبھی بیمار نہ ہوں. اس نے ایک لمبی تقریر کی. کس نے؟ تدبیر نے. تقریر وہ تدبیر تقریر سنتی رہی سنتی رہی سنتی رہی. اس کے بعد اس تدبیر نے انوکھی بات کہی. وہ تدبیر کہنے لگی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اگر میں ساتھ ہو جاؤں تو کم بن جائے گا. تقریر کہنے لگی. انہوں نے کہا تو ساتھ کیسے؟ وہ جب کھانا صحیح کھائے گا تو ہمیشہ صحت مند رہے گا، جب صحت مند رہے گا تو بیماری قریب نہیں آئے گی، تو کیسے؟ اس نے کہا اچھا ایسا ہے، میں چند دن تمہیں دیتی ہوں، تو اپنی تدبیریں آزما، پھر میں دیکھتی ہوں. تدبیر نے کہا ٹھیک ہے. تدبیر انسانی شکل بن کے ایک غریب آدمی کے پاس گئی. وہ غریب آدمی سارا دن مزدوری کرتا تھا، شام کو تھوڑا سا لاتا تھا، آدھا پیٹ بھرا آدھا پیٹ دکھا، یہ زندگی گزر رہی تھی. اس نے سونے کا ہار لا کے، ایک موتی لا کے دیا، ہیرا، بہت قیمتی، لال. اس نے کہا یہ ہیرا لال ہے، ایسا کر یہ کسی بڑے جوہری یا بادشاہ کے پاس لے جا، تجھے بہت بات ملے گا، مال ملے گا اور تیری غربت ختم ہو جائے گی، پر اس کو سنبھال کے رکھنا، خیال کرنا. بڑا خوش ہوا کہ تو کون ہے؟ کہا تیرا میں دوست ہوں، تو مجھے جانتا نہیں، میں تیرا خیر خواہ ہوں. اس نے کہا ٹھیک. اس نے وہ لال لے ہیرا لے لیا، اور وہ لال ہیرا لے کے وہ اس نے کہا ایسا کروں، بادشاہ کے حضور جا کے یہ لال ہیرا لوں گا، میرے کپڑے تو میلے ہیں، ایسا کرتا ہوں کپڑے دھو لیتا ہوں، خود بھی نہا لیتا ہوں. اس نے وہ ہیرا رکھا دریا کے کنارے، ندی کے کنارے، اور کپڑے بھی اتارے اور نہانے لگ گیا. اب نہاتے نہاتے جو آئی پانی کی لہر، وہ کپڑے بھی لے گئی اور ساتھ لال بھی لے. بیچارہ بہت رویا کہ بھائی کپڑے میرے چلے گئے، چلو ہیرا تو آیا نہ آیا، وہ کپڑے ہی چلے گئے. دوسرے دن تدبیر انسانی شکل میں اس کے پاس ایک قیمتی ہار لائی. کہنے لگی یہ ہار ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، دیکھو کل بھی تم نے غفلت کی، تجھے کس نے کہا تھا تو نہانے لگ گیا، بس جلتی جلتی جاتا بادشاہ کے پاس، بادشاہ لال دیکھتا، قیمتی ہیرا تھا، تجھے تحفے دیتا، تیری سات نسلیں پل جاتی. اچھا انہیں کہا اب میں غفلت نہیں کروں گا. اس نے کہا دیکھ یہ اس کو سر پہ اٹھا کے نہ چلنا، اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کے چلنا، چیل سونے کی چیز کو چھپٹ لیتی ہے اور اپنے گھونسلے میں رکھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھپٹ لے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ سونے کا ہار، اس نے سونا آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا بھاری قیمتی سونے کا ہار، وہ جاتے میں جاتے جاتے نا اس نے کہا کھول کے جی بھر کے دیکھ تو لوں، گھر والوں کو جا کے دکھاؤں گا، اس میں اتنے موتی جڑے ہیں، اتنے اس میں لال ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اتنا مہنگا ہے، اتنا قیمتی ہے۔ اس نے جو دیکھا اوپر سے چیل آئی، وہ چھپٹ کے لے گئی، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ اب بیچارا جی بھر کے رویا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اب تیسرے دن تدبیر پھر آئی انسانی شکل، تیسرے دن اب تدبیر پھر آئی انسانی شکل، اسے خوب جو ہے وہ اس سے لڑائی کی اور اسے برا بھلا کہا کہ تو نے اتنی بے توجہ کی، اتنی غفلت کی، بس آج یہ آخری تحفہ ہے اور 100 روپے ہیں، چاندی کے روپے ہوتے تھے، یہ 100 روپے ہیں، اور اس دور میں 100 روپے تو آدمی خود بہت بڑا مالدار ہوتا تھا، اب ان کو تو کاروبار میں رکھ، سنبھال کے رکھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے 100 روپے کہا، نہ راستے میں کھولوں گا نہیں، نہاؤں گا نہیں، پہلے بھی میں غلطی کی تھی نہانے کی، راستے میں کھولنے کی، تو میرے سب کچھ، میرے ہیرا بھی لال بھی ضائع ہو گیا اور چاندی اے سونے کا ہار بھی ضائع ہو گیا۔ اب گھر میں گیا تو بیوی گھر میں نہیں تھی، کسی کنویں سے گھڑا بھرنے گئی تھی۔ اس نے کہا یہ 100 روپے کہاں چھپاؤں، چولہے کے آگے پڑی تھی راکھ، اس نے وہ راکھ میں چھپا دی اور بیوی کو ڈھونڈنے گیا۔ ادھر سے ایک مائی آئی آگ لینے کے لیے، محلے سے آگ لیتے تھے، ایک مائی جو آئی آگ لینے کے لیے، اس نے راکھ کے اندر دیکھا، جلدی جلدی میں اس نے وہ صحیح طور پہ نہ چھپایا، وہ 100 روپے لے گئی ساتھ۔ اب بیچارہ رویا۔ اب 3 دن کے بعد تقدیر اور تدبیر آپس میں ملے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ تدبیر کا سر ایسے جھکا ہوا اور تقدیر نے کہا اور سناؤ۔ کیا سونا ہے، ساری تدبیریں الٹی ہو گئی، کچھ بھی نہ بنا۔ اچھا اس نے کہا اب میں تقدیر چٹکیوں میں کام کر کے دکھاتی ہوں، اب دیکھنا میرا کرشمہ۔ بیوی نے کہا بھوک ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ لیا، 2-4 آنے تھے اور 2-4 آنوں میں جا کے جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کی چیز لے آیا، کوئی آٹا کوئی چیزیں لے آیا۔ اس نے کہا گھر میں لکڑی ہی نہیں، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گیا، جنگل سے لکڑیاں کاٹنے، اسے خیال آیا کہ میرے پاس جتنے پیسے ہیں آج کیوں نہ جی بھر کے کچھ اچھی چیز کھا لو۔ گھر میں گیا اور بیوی سے کہنے لگا جتنے بھی پیسے ہیں دے دیں۔ اس بیچاری بھلی مانس نے چند پیسے بچا کے رکھے تھے، ان پیسوں کی مچھلی لے آئے۔ اب مچھلی دے کے بیوی نے کہا تم مچھلی بھی اگر کھائیں گے تو لکڑیاں تو ہیں نہیں۔ اب لکڑیوں کے لیے وہ جنگل میں گیا، اب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جو گیا، درختوں کے ساتھ اوپر چڑھ کے جو لکڑیاں خشک ہوتی ہیں ان کو توڑ کے نیچے پھینکتے ہیں، پھر وہ لکڑیاں لے آتے ہیں، دیکھا تو ایک چیل کا گھونسلہ تھا، اس میں وہ ہار پڑا ہوا تھا۔ بڑا حیران ہوا، بہت زیادہ، اسے لکڑیاں بھول گئیں، ہار لیے دوڑتا ہوا، اپنے کپڑے میں چھپاتا ہوا، جب گھر کے قریب شور کیا نا اس نے، وہ مائی جس نے 100 روپے چرائے تھے کہنے لگی میری چوری پکڑی گئی۔ اس شور میں اب تقدیر آ رہی ہے، دیکھیں نظام تقدیر کا چل رہا ہے، تدبیروں کے سارے نظام ٹوٹ گئے، تدبیر ناکام ہو گئے۔ اللہ غالب علی امرہ، میرے اللہ کا امر ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں تم ذرا جانتے نہیں ہو کہ ہماری تقدیریں کیا ہیں، تم سارے کچھ تدبیر سمجھتے ہو۔ ہاں ہاں تدبیر کو نہیں چھوڑنا، پر تدبیر پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے تدبیر کو، تدبیر 100% کرنی ہے۔ اس مائی کو خوف ہوا کہ میں پکڑی گئی، وہ جلدی جلدی آئی، پوٹلی میں اس نے 100 روپے باندھے ہوئے تھے، ان کے گھر کی دیوار سے اندر پھینک کے بھاگ گئی۔
ادھر جو گھر آئی بیوی کہنے لگی یہ مچھلی میں سے کوئی موتی نکلا ہے. اس نے کہا یہ وہی تو تھا جو میں نے کپڑے اتار کے اور بادشاہ کے پاس لے جانا تھا, یہ وہی تو تھا. موتی بھی مل گیا, ہار بھی مل گیا, 100 روپے بھی مل گئے. اس کے بعد تقدیر اور تدبیر پھر ملے. انہوں نے کہا اور سناؤ, اب سناؤ کیسے رہا. تدبیر کہنے لگی میرے تو ساری تدبیریں ہوتی ہیں, اصل تو طاقت تقدیر کی ہے. اس تقدیر کو قسمت کہتے ہیں, اسی تقدیر کو نصیب کہتے ہیں, اسی کو قسمت کہتے ہیں, اسی کو نصیب کہتے ہیں. اور یہ ان مجالس کی قدردانی سے ملتی ہیں جہاں آپ آئے بیٹھے ہیں. میں بھی اسی کا غلام ہوں, محتاج ہوں, میری وجہ سے نہیں, ان مجالس کی وجہ سے جس میں دور پر ایسے لوگ قربانیاں کر کے آتے ہیں. ان مجالس میں جب لوگ آتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ پاک تقدیروں کے فیصلے بدل دیتا ہے. کیوں فرماتے ہیں کہ دعا تقدیر کے لکھے کو بدل دیتی ہے, دعا لوہے محفوظ میں بدل دیتی ہے, تقدیر کو بدل دیتی ہے. اور اگر تقدیر ایسی نہیں جس میں شکاوت ہے, ایسی ہے اور جس میں بدبختی ہے اور جس میں تونگری نہیں فقر ہے اور جس میں غربت ہے, جس میں فقیری ہے, جس میں دھکے کھانا ہے, جس میں ذلت ہے, ظلمت ہے, اندھیرے ہیں, اگر تقدیر ایسی بھی ہے, یہ مجالس جہاں آپ آئے بیٹھے ہیں, یہ محافل, یہ اللہ کا نظام ایسا بدل کے دکھاتی ہیں انسانی عقل حیران ہو جاتی. تدبیر کرنی ہے, تدبیر کو نہیں چھوڑنا. اور یاد رکھیے گا اصل تقدیر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل طاقت اس کی ہے. انسان ساری تدبیریں کر لیتا ہے, آخر کیوں پھر دعا کی طرف لوٹتا ہے. کسی فقیر سے دعا کرائیں, کوئی وظیفہ پڑھیں, کوئی ذکر کریں, کوئی تسبیح پڑھیں, آخر کیوں؟ اسے علم ہے کہ تقدیر سے فیصلے جو کائنات میں ہونے ہیں وہ ہو کے رہیں گے, ہو کر رہیں گے, اسے علم ہے. اور اللہ کا امر پورا ہو کے رہے گا, اللہ کا امر پورا ہو کے رہے گا. اور جو بندہ فرض نماز کے بعد یہ انمول خزانہ پڑھتا ہے اور سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کے 3 نام, یا لطیفم بخلقہ, یا علیمم بخلقہ, یا خبیرم بخلقہ, الطف بھی یا لطیف و یا علیم و یا خبیر پڑھتا ہے, اللہ کائنات کے رازوں میں اس کو راز عطا فرماتے ہیں. اور اس کا بھی آج بتا دوں, اسماء حسنہ جتنے بھی ہیں 99 مجھے آپ کو خبر ہے. اللہ کے نام تورات میں ہیں, انجیل میں ہیں, زبور میں ہیں, قرآن میں ہیں, سارے صحیفوں میں ہیں, اور اللہ کی لوح میں ہیں, محفوظ علم میں ہیں, اور اللہ کے علم میں ہیں. کتنے ہیں؟ ان سب میں یاد رکھیے گا, یہ بھی ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں روحانی, اس میں ذات کے بعد یہ 3 نام اللہ کے سارے ناموں کا نچوڑ ہے. کون سے 3 نام؟ یا لطیف ہو, یا علیم ہو, یا خبیر. یہ اللہ کے 3 نام ہیں, یہ سارے اسماء حسنہ کا نچوڑ ہے, اللہ کے سونے اور مبارک ناموں کا نچوڑ ہے. لطیف ہو, اس کا لطف و کرم, اس کی عطا, اس کی شفقت, اس کی مہربانی, اس کا فضل, اس کا کرم, یہ اللہ کے مبارک نام ہیں جو اللہ کی طاقت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے وقار اور شان و شوکت کو دکھاتے اور بتاتے ہیں. یہ اللہ کے نام ہیں. اپنی زندگی میں کچھ چیزیں اپنے ساتھ شامل کر لیں, اور ایسی شامل کر لیں کہ اللہ کی مدد آنکھوں سے دیکھیں. اور وہ اللہ کی مدد انمول خزانے کے ساتھ ہے, وہ اللہ کی مدد سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہے, وہ اللہ کی مدد آیت الکرسی کے ساتھ ہے, آیت الکرسی کے ساتھ ہے. دیکھیں آیت الکرسی میں بھی 3 اللہ کے خاص نام ہیں. ایک اللہ, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ شروع میں, اور جو آیت الکرسی میں اللہ کے اور نام بھی ہیں، الحی القیوم اور نام بھی. اب آیت الکرسی کے آخری دو نام وہو العلی العظیم، اللہ کا نام یا علی یا عظیم، یہ تین نام آیت الکرسی کا نچوڑ ہے، اور دو نام اللہ کے الحی القیوم آیت الکرسی کے پر ہیں، آیت الکرسی کے پر ہیں. بعض بزرگوں کے اردو میں کچھ وظائف ہیں، اردو میں کچھ وظائف ہیں، اردو میں کچھ وظائف ہیں. ایک درویش تھے شیخ انظر شاہ کاشمیری رحمت اللہ والے، درویش تھے. انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا، مجھے خلافت دی اور ایک وظیفہ دیا. اس وظیفے میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر یا حی یا قیوم آیت الکرسی کے پر ہیں، اور اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ اور یا علی یا عظیم یہ آیت الکرسی کا نچوڑ ہے. فرمانے لگے آیت الکرسی میں پانچ اسماء حسنہ ہیں، جس میں چار اللہ کے صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ کا نام خود اللہ ہے. سارے کہو اللہ، یہ اللہ ہے. چھوٹی چیزیں بعض اوقات زندگی کو سنوار دیتی ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیتی ہیں، عطاؤں کے دروازے کھول دیتی ہیں، رحمت کو وسیع کر دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں یہاں سے روزی کرنے دبئی پہنچا، وہاں ایک بہت بڑا مالدار تھا، اس کا ایک محل تھا، ہم 16 مالی تھے، ہر مالی کو اس کا حصہ تقسیم کیا گیا تھا کہ تو نے اس محل کے اس حصے کی رکھوالی کرنی ہے، تقسیم کیا تھا. اور کہا ایک دفعہ میں ایک دوسرے مالی سے ملا، اس کی جگہ پہ گیا، باتیں کرتے کرتے رات کو میں نے خواب دیکھا، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ لگے ایک جن ہے، اس نے مجھے کہا تب وہاں گیا تھا تو نے میرے بچے کے اوپر پاؤں دے دیا تھا، اس سے میرا بچہ مر گیا تھا، ہم تجھے مار دیتے اگر اس درویش کا ہاتھ نہ ہوتا. اور کہا کہ ایسے تھے ہمارے ہاں ایک درویش آتے تھے، اللہ والے آتے تھے، ایک دفعہ میں نے ان سے دعاؤں کا عرض کیا، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اللہ خیر کرے گا. فرمایا وہ سر پہ ہاتھ رکھا ہوا جب میں چھوٹا تھا وہی کام آ گیا، سر پہ ہاتھ رکھا تھا. جنات کہنے لگے اگر اس درویش کا تیرے سر پہ ہاتھ نہ ہوتا، اگر سر پہ ہاتھ نہ ہوتا ہم اپنی بچے کے بدلے میں تجھے قتل کر دیتے. اور قتل ہوتے ہیں، انوکھی انداز میں ہوتے ہیں، انوکھی انداز میں قتل ہوتے ہیں، انوکھی انداز میں ہوتے ہیں. درویش تھے حضرت شیخ عبد الرحیم سہارنپوری، حضرت رائے پوری کے یہ مرشد اول تھے، ایک شاہ عبد الرحیم رائے پوری تھے، یہ شاہ عبد الرحیم سہارنپوری تھے رحمت اللہ علیہ. وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جو ہے چراغ اوپر جا رہا تھا، ساتھ حضرت کے خادم کا بیٹا بیٹھا تھا، اس کا نام تھا زمانت علی. تو فرمان لگے تو چاہتا ہے ہم تجھے چراغ بتائیں، اتار دیں اس کو. جی اتار دیں. تو چراغ اتارا تو وہ ایک پتلا تھا، اس میں سوئیاں تھیں. تو میں تو کون ہے؟ کہا میں جادو ہوں. اور کسی پہ وار تھا، وہ جا رہا تھا اور اس کو جا کے اس نے ختم کر دینا تھا. حضرت نے فرمایا جادوگر کی مانے گا یا میری مانے گا؟ اس جادو سے پوچھا حضرت میں آپ کی مانوں گا. فرمایا پھر اگر میری مانتا ہے تو اس جادوگر پہ واپس پلٹ جا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چراغ اٹھا اور پھر ویسے اڑا اور پتہ چلا کہ وہ جادوگر ختم ہو گیا. حضرت نے فرمایا اچھا ہوا اس نے کئی گھر برباد کیے ہوں گے, کئی لوگوں کو برباد کیا ہوگا, کئی لوگوں کو قتل کیا ہوگا, کتنے کا ستیہ ناش کیا ہوگا. ہمارے پاس کتنی چیزیں ایسی آتی ہیں پتہ نہیں ہوتا, کتنے وار ایسے آتے ہیں خبر نہیں ہوتی, کسی فقیر کی تھپکی, کسی فقیر کا سر پہ ہاتھ اور کسی فقیر کی نسبت زندگی میں بڑے کام کرواتی. صرف نسبت نسبت. اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, اللہ کے بہت بڑے ولی تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ. وضو کر رہے تھے اور امام احمد بن حنبل جس دور میں تھے, ایک بات سدا یاد رکھیے گا, دل کی آنکھیں بھی کھول کے, سر کی آنکھیں اور کان بھی کھول کے. یہ سبق میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی. جو فقیر جس دور میں ہوتا ہے اس دور میں اکثر اس کی قدردانی نہیں ہوتی. کس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, حضرت کوئی آج کے دور کا بڑا اللہ کا ولی بتائیں. اللہ کے ولی اپنا مقام خود دیکھ لیا کرتے ہیں لیکن ولایت کے تاجدار اپنا مقام چھپاتے ہیں. ولایت کے تاجدار اپنا مقام چھپاتے ہیں. پوچھنے لگا, حضرت کوئی اللہ کا ولی بتائیں. فرمایا, میری موت کے بعد مجھے دنیا کا سب سے بڑا ولی کہا جائے گا, لیکن ابھی تو مجھے عیب کی نظر سے, اعتراض کی نظر سے دیکھ رہا. جو حضرت داتا صاحب کے بھی مرشد کے مرشد ہوں, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے ولی ہوں گے. ہمیں جو بات بتا رہا تھا وہ بات سنیں, جو اس بات کے حوالے سے یہ بات کہی تھی, ولایت کو آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے بعض اللہ کے ولی, آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے لیکن اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں. اور جو ان کی نسبت کر کسی کے ساتھ لگ جائے, اللہ اس نسبتوں کی بھی لاج رکھتا ہے. دیکھیں, نام محمد کی نسبت ہے, سارے کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک صاحب اپنی بات بتانے لگے, کہنے لگے کہ میرا نام نظر محمد تھا. ایک کہنے لگے فلمی کوئی اداکار تھے پرانے, اس کا نام تھا نظر شباب. کہا میں نے اپنا نام اس کے نام پہ رکھ لیا, نظر شباب رکھ لیا. پر کچھ ہی عرصے کے بعد میری حالات خراب ہونا شروع ہو گئے, بہت زیادہ مشکلات, بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں, دکھ, الجھنیں, بہت زیادہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. اور میں بہت پریشان ہوا. کسی نے جادو کہا, کسی نے جنات کہا, کسی نے بندش کہی, کسی نے کیا کہی, کسی نے کیا کہی. یہ چیزیں میں, حتیٰ کہ جو باقی بچا تھا وہ بھی سارا ختم ہو گیا. ایک درویش کی نظر پڑی, میں تیرا پہلے نام کیا تھا؟ اس کا نجی میرا نام تھا نظر محمد. تو کہا تو نے نام لے محمد کو کیوں مٹا دیا؟ کہا کہ بس وہ ایک اداکار تھا, اس کے نام کے ساتھ نظر شباب تھا, میں نے اپنے نام کے ساتھ وہ لکھ لیا. پر میں اپنے نام کے ساتھ نظر نظر محمد لکھوں. اور یہ بات مجھے نوائے وقت کے ایک موجودہ بہت بڑے ایڈیٹر ہیں, کہا کہ یہ میں نے ایک ریاض امبالوی ہوتے تھے کالم نگار, نوائے وقت کے لکھتے تھے, بہت زیادہ کالم لکھتے تھے, 10-15-20 سال پہلے فوت ہوئے ہیں, ابھی فوت ہوئے ہیں. کہا کہ یہ واقعہ اسی کے ساتھ ہوا, ریاض امبالوی کے ساتھ. یہ مجھے انہوں نے بتائی, کہا میرا آنکھوں دیکھا واقعہ.
اصل میں ہم بیٹھے تھے تو نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں اور نام محمد کا عروج اور نام محمد کا کمال اور نام محمد کی نسبت کی تاثیر یہ بیٹھے بیان کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے مجھے واقعہ سنا اور کہا جب میں نے اپنا نام بدلا اور اپنے نام کے ساتھ نظر محمد رکھا بس زندگی کا انداز بدل گیا اور زندگی کا رخ بدل گیا. پہلے میری زندگی میں دھکے, پریشانیاں, مشکلات, الجھنیں, ناکامیاں, اس کے بعد میری زندگی میں عروج آیا نام محمد کی نسبت سے, نام محمد کی نسبت سے, کسی فقیر سے نسبت, کسی اللہ کے دوست سے نسبت. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرمانے لگے میرے والد صاحب جب فوت ہونے لگے حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی تھی ان کے پاس, فرمانے لگے یہ پگڑی میری کفن پہ رکھ دینا, میرے مرشد کی نسبت ہے میرے ساتھ. اور کہا خواب میں, میرے خواب میں والد صاحب آئے خواب میں اور مجھے کہنے لگے بیٹا پگڑی کے ایسے بل تھے نا, ان بلوں کا ایسے نشان کر کے کہنے لگے بیٹا بس وہی کام آئی اور اسی نسبت سے میری نجات ہو گئی. محمود غزنوی کے مرشد تھے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کے مزار پہ کھڑا تھا, ان کے مزار پہ کہاں, ان کے مزار پہ بخارا سے بھی آگے کہاں, اچانک ملا ہمارے تھے تو وہاں میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا, محمود غزنوی کا واقعہ انہیں سنایا. میں نے کہا محمود غزنوی آپ کا مرید تھا, آپ کا فیض یافتہ تھا, اس نے کیا کیا اپنی شاہی چادر پہ شیخ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹکڑا, آپ کی قمیض کا کپڑے کا ٹکڑا سی دیا ساتھ پرانا سا مرشد کی نسبت سے. اور محمود غزنوی وہ شخص تھا جو شیر سے دست بدست لڑتا تھا خنجر اور تلوار سے, اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی تھی ایمان کی. 1970 میں زلزلہ آیا, 70-71 میں زلزلہ آیا افغانستان میں, ہزار سال کے بعد جو قبر کھلی محمود غزنوی کی میت ویسی کی ویسی پڑی تھی. بولیا اسی مرنا نہیں دو روپیہ کوئی ہو, بولیا اسی مرنا نہیں دو روپیہ کوئی ہو. محمود غزنوی کہنے لگا کہ شیر نے اچانک مجھ پہ حملہ کیا ہاتھ لگا کے, اور میں نے چادر اوڑی ہوئی تھی شاہی چادر اور اس میں مرشد کا کپڑا لگایا ہوا تھا پرانا, جب وہ چادر کا وہ حصہ شیر کے سامنے آیا, چادر کا وہ حصہ, نسبت کی بات کر رہا ہوں غور سے سنیے, چادر کا وہ حصہ شیر کے سامنے آیا اس نے سر جھکا لیا اور کہا بلی بن گیا, بلی بن گیا. اسی اللہ والے کی نسبت, اللہ والے کے ساتھ لگے ہوئے لباس کی نسبت, کپڑے کی نسبت. اور اگلی بات عجیب ہے, یہ وہ دور ہے جب دو حصے تھے خود محمود غزنوی کی مملکت میں بھی. کچھ لوگ کہتے تھے ابو الحسن خرقانی اللہ کے ولی نہیں ہیں, دنیا دار ہیں, اور محمود غزنوی کہتا تھا نہیں میرا مرشد کامل ہے, مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لولوں دے وچ وسے ہو, لولوں دے وچ وسے ہو, دنیا لاکھ انکار کرے پر مرشد لولوں دے وچ وسے ہو, نال نگاہ دے پاک کریندا نہ صابن سچی کھتے ہو. ایک طرف مرشد کا انکار ہو رہا, ایک طرف یہ شخص کامل یقین کے ساتھ چل رہا, اور کامل یقین کی برکت ہے کہ نسبتوں کی مدد مل رہی ہے. یاد رکھیے گا انسان چل بھی رہا ہو, چھوٹی سی بات ضرور یاد رکھیں, انسان چل بھی رہا ہو پر شک کی بنیاد پہ, وسوسوں کی بنیاد پہ چل رہا ہو اور کامل یقین نہ ہو اور سنی سنائی پہ یا دل کے وسوسوں پہ یقین ہو تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا, نفع نہیں ہوگا, اور نقد مدد کو آنکھوں سے نہیں دیکھے گا,
پھر وہ مدد لوگوں کے ساتھ ہوگی، یا تو کہے گا کہ انہیں عطا کرتے ہیں مجھے نہیں کرتے، یا دیکھے یا کہے گا ایسے ہی ہو گیا تھا ان کے پاس کچھ نہیں. نسبتوں میں بڑی طاقت ہے اور نسبتوں کے ساتھ بہت اللہ کا تعلق ہے. ہاں وہ ایک درویش تھے، میں ابھی بھی ان کے مزار پہ گیا، استاد جی مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا، اور ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، حضرت منیر احمد منور صاحب، بڑے اللہ والے ہیں، ابھی بھی حیات ہیں. انہوں نے لکھا، حضرت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑے دھونے والا دھوبی قبر میں گیا، کپڑے دھوتا تھا، حضرت کی خدمت کرتا تھا، حضرت کے جوتے صاف کرتا تھا، دھوبی سے مراد حضرت کے سارے صفائیوں کا نظام کرتا تھا. مر گیا نا تو قبر میں گیا، اور فرشتوں نے پوچھا سوال و جواب، کہنے لگا تمہیں پتا نہیں میں عبد القادر شیخ عبد القادر کا دھوبی ہوں، پتا نہیں میں ان کا دھوبی ہوں. کہا کہ انہوں نے فرشتوں نے کہا ہاں ہاں یہ حضرت کا دھوبی ہے، چھوڑو ان لوگوں کو، یہ جہاں وہ جائیں گے یہ انہیں کے ساتھ جائیں گے، جہاں وہ جائیں گے یہ انہیں کے ساتھ جائیں گے. نہ میں پونکاں، اس بات سن لو، نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، دیکھاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں. میں کہ وہ کتا تھا اصحاب کہف کے نام کے ساتھ چلا تھا، اور ان کی محبتوں اور وفاؤں کی حفاظت کے ساتھ چلا تھا، غار کے باہر بیٹھا وہ اصحاب کہف اندر سو رہے، کوئی درندہ کوئی چیز آ کے نقصان نہ دے، اور وہ ابھی تک سویا ہوا ہے. میں کہ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے اللہ کو ہر چیز پہ قدرت ہے، میرا اللہ قیامت کے دن اس کتے کو انسانی شکل دے گا اور ان اصحاب کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا. نسبتیں ہوں پھر ان پہ یقین ہو، نسبتیں ہوں پھر ان کے ساتھ پورا اعتماد اعتقاد ہو. یہاں لاہور میں 10 بڑے میاں ہیں، ایک جگہ حافظ محمد اسماعیل وڈا، حافظ وڈا بھی کہتے ہیں، بڑا حافظ. ان کی طبیعت اور مزاج میں تھا، ان کے پاس جو بندہ بھی، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے تھے، اور جو بندہ بھی ان کے بارگاہ میں جاتا تھا اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، اسے سخت ترین خدمت میں لگا دیتے تھے، اکثر بھاگ جاتے تھے، اور جو بھاگ جاتے تھے خوش ہوتے تھے، اور فرماتے تھے مجھے وہ چاہیے جو مشقتوں کا جھیلنے والا، اور جو رہ جاتا تھا پھر وہ کندن اور چاندی بن جاتا تھا، سونا بن جاتا تھا جو رہ جاتا تھا. اب بھی ان کے مزار کا فیض ہے، کوئی قرآن کا طالب علم، حدیث کا طالب علم ایسا ہو قرآن اور حدیث کا طالب علم، کوئی مشکل ہو اور جا کے پڑھ کے ان کو ہدیہ دے اور کہے حافظ صاحب میں پریشان ہوں، یہ مشکل ہے، اس کا کام بن جاتا ہے. میں نے کچھ سوا دو سال پہلے ایک طالب علم میرے پاس آیا، میں نے اس کی حالت دیکھی، میں نے کہا کیا مسائل ہیں؟ بس غربت ہے، تنگ دستی ہے. میں نے کچھ ہدیہ دیا، میں نے کہا حافظ اسماعیل وڈے کی بارگاہ میں جا، میرے بھی سلام عرض کرنا، اور ان سے کہنا کہ جی سنا ہے آپ حافظ ہیں اور دین کے طالب علموں کی بڑی قدردانی کرتے ہیں، ایسے ایسے میرے مسائل ہیں، پڑھ کے انہیں ہدیہ دینا اور ان سے عرض کر دینا کہ حضرت دعا فرما دیں. اور ایسا کہنے میں شرک نہیں ہے، اگر آپ جا کے کہہ دیں حضرت کو دعاؤں کا عرض کر دیں، کہ کوئی شرک نہیں ہے ایسے کرنے میں، نہ آپ گنہگار ہوں گے. ہمارے اکابر، ہمارے اولیاء، ہمارے صلحاء، ہمارے بڑے بڑے حضرات کے زندگی کے واقعات میں یہ تجربات شامل ہیں، ہمارے بڑے بڑے حضرات کی زندگی میں یہ واقعات شامل ہیں. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ ایک درویش تھے، فرماتے ہیں کہ میں آیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، اور میں وہ بے چینی میں ٹہل رہے ہیں، مجھ سے کہنے لگے ادھر آؤ، اور ایک درویش تھے شیخ محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ، اور میں ان کے مزار پہ جاؤں اور ان سے جا کے کہو اتنا بڑا نظام آپ نے دارالعلوم کا چلایا، ہم کہاں سے چلائیں، ہمارے پاس نہ تنخواہیں ہیں نہ اخراجات ہیں نہ خرچے ہیں، ہم کہاں سے چلائیں، جا کے ان سے کہیں. کہا کہ میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا فرما رہے ہیں، پھر سوچا بڑے کی بات ہے سمجھ آئے نہ آئے. میں نے جا کے ان سے عرض کیا اور فرمایا اونچا اونچا کہنا. میں نے ان سے عرض کیا، فرمانے لگے جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، حضرت شیخ محمد طیب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا، فرمانے لگے بھائی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو عام کر دو، یہ سارا جہان اسی پہ لگ جائے، پر اس کے بعد کبھی پیسے کی تنگی اور کبھی خرچے کی تنگی، کبھی راشن کی تنگی نہیں ہوئی. میں نہیں کہتا اس کو عام کر دو، نسبتوں میں طاقت ہے. میں نے اس طالب علم سے کہا جا، کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا، میں نے کہا کیا بنا، کہا جی بس غیب سے اللہ نے ایسے نظام بنائے ایسے نظام بنائے. اور حدیث میں آتا ہے جب اللہ دینے پہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان نہ ہو، ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان نہ ہو. ہاں ہمارے بڑوں کی ترتیب ہے، یہ بڑوں کی ترتیب ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے، گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے گھنٹوں. حضرت شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں، ان کے مزار پہ فرمایا گھنٹوں بیٹھ کے پڑھتے تھے. شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے میں اس وقت فارسی کی کتابیں پڑھتا تھا، چھوٹا سا تھا، جب میں جاتا تھا اپنے چچا جان، ان کے چچا لگتے تھے چچا جان کے پاس، تو بولتے نہیں تھے، جہاں میں اٹک جاتا تھا کتاب بند کرا دیتے تھے، گھنٹوں مراقبے میں ہوتے تھے، بوریا بچھا کے بیٹھے رہتے تھے. نسبتیں، نسبتیں، جن کو نسبتیں مل گئیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کے پتا چلا اس کے پاس ایک چادر ہے، اس نے آقا کی بارگاہ میں منت کر کے لی تھی، وہ چادر میرے حضور کی استعمال کی ہوئی ہے، میں کہ اس سے 22-24 ہزار درہم منہ مانگی قیمت لے کے اس چادر کو لیا، اور فرمایا یہ چادر وہ ہے جس میں مجھے کفن دینا. نسبتوں کو وہ بڑے پہچانتے تھے، نسبتوں کے ساتھ بڑے محبت کرتے تھے اور نسبتوں کی لاج رکھتے تھے. حضرت مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، یہ مرشد کی یہ پگڑی ہوتی نا، پگڑی کے اندر ایک کلہ ٹوپی ہوتی ہے، وہ تیل لگا لگا کے میل سے کالی ہو گئی تھی، اور حضرت نزاکت کے مزاج کے مرشد کی ٹوپی کو پانی میں بھگو دیا، رات کو صبح اٹھے تو وہ ساری میل تھی اور وہ میل پی گئے، بس علم عرفان کے دروازے کھل گئے. نسبتیں، نسبتیں، اور نسبتیں ایسی چیز ہیں ان کی نظریں اگر جانوروں میں پڑ جائیں تو ان کے اوپر بھی اثر آ جاتا ہے. میں کہ ایک درویش تھے سید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ شہید، وہ بہت دن مراقب رہے، جب باہر نکلے تو ایک کتے پہ ان کی نظر پڑ گئی، فرمایا جب وہ کتا جہاں جاتا تھا دوسرے کتے ہلکا بنا کے سر جھکا کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے تھے. قدردانی سے نصیب ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، لیکن یعنی کتاب رکھ کے میں بیٹھ گیا پریشان ہو کے، واقعہ پڑھ رہا تھا. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ ولایت کے تاجدار تھے، مسعود نام تھا، فرمایا کہ وہ فرماتے تھے، دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تو نے مجھے جو اپنی نسبتیں اور اپنے حبیب کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں، میرے رشتہ دار اور شہرداروں کو ان نسبتوں سے محروم نہ کرنا، کیونکہ مجھے یہ خبر ہے اللہ کے حبیب کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کرنے والے دو طبقات تھے، ایک شہردار تھے ایک رشتہ دار تھے، اور فرمایا نبوت سے لے کر ولایت تک شہرکار اور رشتہ داروں نے کبھی نہیں مانا، اور وہ دعا کر رہے تھے. کیوں؟ شہردار اور رشتہ دار ہمیشہ اعتراض کی نظر سے دیکھیں گے، اعتراض کو سنیں گے، اعتراض کو سوچیں گے. بہت کم ہوں گے جو یقین کی دنیا پا جائیں گے. اور میں اللہ جو تو نے مجھے نسبت دی ہے، بات نسبت کی آئی تو نسبت کی بات کر رہا ہوں، اللہ میرے شہرداروں کو اور میرے رشتہ داروں کو ان نسبتوں سے محروم نہ کر. رو رہے تھے، فکر مند تھے، ان کے اندر خلوص تھا، ان کے اندر درد تھا. ہمارے ساتھ نسبتیں اگر ہیں، یقین جانیے نسبتوں کی بڑی قیمت ہے. وہ نام کی شکل میں، وہ کملی والے کے کسی اداؤں کی شکل میں، وہ زندگی کے کسی انداز کی شکل میں ہمارے ساتھ نسبتیں ہوں، ان نسبتوں کے ساتھ اللہ اکبر. یہ مظفر گڑھ کے ساتھ ایک شہر ہے جتوئی، وہاں کے ایک صاحب سعودی عرب میں گئے، بہت عرصہ رہے، اللہ نے کوئی مال و دولت دے دی، علاقے کے بڑے ملک چودھری بن گئے. اب اپنے گاؤں میں آئے ہوئے تھے، گاؤں میں تو ایک کسی جھگڑے کی پرہ پنچایت تھی، تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب ہمارا جو فیصلہ کر دیں گے ہم سب کو منظور ہے. دونوں پارٹیوں نے یہ کہا. حاجی صاحب آئے موٹر سائیکل پہ، موٹر سائیکل صحیح چلانا نہیں آتا تھا کیونکہ وہاں موٹر سائیکل نہیں ہے، دو پہیوں والی سواری نہیں ہے، چار پہیوں والی سواری ہے سعودیہ میں، چلانا نہیں آتا تھا. اب اس گاؤں کا ایک کتا تھا جو سب سے زیادہ خطرناک تھا، اس نے کئی لوگوں کو ہسپتال پہنچایا تھا اور مہینوں ہسپتال میں زخمی رہے. ان کو کتا باندھنا بھول گیا. اب چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حاجی صاحب آئیں گے. حاجی صاحب آئے، ایک جگہ چھوٹی سی لکڑی کی پل بنی ہوئی تھی، وہاں وہ موٹر سائیکل انہوں نے روکا. کتے نے دیکھا کہ ایک اجنبی آیا، کتا بھونکتا ہوا گراتا ہوا ان کی طرف بڑھا، حاجی صاحب کی طرف. اور بستی والوں کو پتا چلا کہ وہ تو حاجی صاحب نے آنا تھا. اب بستی والے بےچارے لاٹھیاں ڈنڈے لے کے پیچھے بھاگے، پر کتے کی رفتار تو کہاں تھی. جب حاجی صاحب نے دیکھا نا کتا آیا ہے اور میں نہیں بچ سکتا، تو یہ کھڑے ہو گئے اور ایسے اس کو لعنت کے لگ کے تھوک پائی. دیکھو پتا کہ نہیں میں مدینے دی نسبت ہے، میں مدینے چو آیا. حیف ہے تجھ پہ، تجھے پتا نہیں میرے ساتھ نسبت مدینہ ہے اور میں مدینے میں آیا ہوں. حالانکہ یہ مدینے میں تو اپنا کاروبار کرتے ہیں، یہ مدینے میں کمانے گئے ہیں، پر نسبت مصطفیٰ. اور کہا کہ بس یہ کہنا تھا، کتے نے سر جھکا دیا، ان کے پاؤں چاٹنے لگا، دم ہلانے لگا. لوگ اس وقت تک پہنچ گئے اور حیران، یہ کیا ہوا؟ وہ کہنے کہ اسے کچھ نہ کہو. وہ چل پڑے. اب جب حاجی صاحب جس چارپائی پہ بیٹھے، کتا نیچے بیٹھا ہے، وہ پاؤں کرتے ہیں تو اس کا پاؤں چاٹتے ہیں. نسبتیں مدینہ، صرف مدینے کی نسبت. ایک درویش تھے جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ. یہ وہ درویش اللہ والے ہیں، کہنے لگے ہم حج پہ گئے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے، حج کے ایام میں اپنے گھر خالی کر دیتے تھے، حاجیوں کو کرائے پہ دیتے تھے، حج کا سیزن کما لیتے تھے. ایک حج کہنے لگے ایک گھر میں ہم جا کے رہے، ایک گھر میں رہے، اس گھر والوں سے انس ہو گیا، غربت تھی. لوگ یہاں سے لکڑیاں لے جاتے تھے، مجھے مار ولی محمد گالیاں دیتے تھے بہت زیادہ، مجھے بھی گالیاں دیے ایک دفعہ، بہت گالیاں دیتے. کہنے لگے دو تین دیسی گھی کا لے کر گئے تھے اور ہماری جو ہے بحری جہاز لیٹ ہو گیا، ایک ٹین ہمارا بچ گیا تھا، پھر پراٹھے پکا ککا کے خوب کھائے، لکڑیاں بھی ساتھ لے گئے تھے وہاں جلانے کے لیے، لکڑیاں، دالیں، ٹین، گھی، آٹا، ہر چیز ساتھ لے گئے تھے. تو میں ایک واقعہ اور سناتا ہوں، لیکن یہ سنا لو، نسبت کی بات چلی تو نسبت کے واقعات کی آمد ہے.
لگے ہم کئی مہینوں رہے ان کے گھر، ان سو گیا، ان کی خدمت کی، ان کو ہدیہ دیے، کھانے میں سے کھانا ان کو دیا. آخر میں آخری دن جب سرکار کے روزے پہ الوداعی سلام پڑھا، ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنا ایک بچہ دے دیں، ہمارے ہاں برے صغیر میں بڑے بڑے تعلیمی نظام ہیں، ان کو تعلیم دلائیں گے، اس کو تربیت دیں گے، کھانا بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے. بڑے خوش ہوئے. بچے تو تھے ان کے پاس، پر بچوں کو سنبھالنے کے لیے پیسہ مال تو نہیں تھا، غربت کی انتہا تھی. تو کہا ہم روزہ اطہر کے قریب سے گزرے تو بچہ پوچھ رہا تھا ہم سے، اچھا یہ بتائیں وہاں آپ کے ملک میں ٹھنڈا پانی ہوگا؟ بہت زیادہ. اور کہا فلاں پھل ہوگا، انگور ہوں گے، انار ہوں گے، اور روٹی ہوگی؟ اس نے کہا بہت زیادہ. فلاں چیز ہوگی؟ کہا جب حضور کے روزے کے قریب سے گزرے، کہنے لگے یہ ہوگا. گنبد کے بارے میں، سرکار کے گنبد کے بارے میں میں یہ ہوگا؟ کہا نہیں ہوگا. کہا ہمارا ہاتھ چھڑوا دیا اس نے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. کملی والے کا روزہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. مجھے یہ غربت، مجھے یہ بھوک، مجھے یہ پیاس، یہ قبول ہے، پر نسبت مصطفیٰ مجھ سے چھوٹے، کملی والے کی نسبت وہ قبول نہیں، قبول نہیں. نسبتوں کے ساتھ بڑی طاقت ہے. اسی اللہ والے کے ساتھ نسبت. رے اللہ والو، اگر پیر مجھ جیسا مل جائے نا، مجھ جیسا مل جائے، اور اس کی نسبتیں بڑوں کے ساتھ ہوں، پھر بھی کام ہو جاتے ہیں. ہاں ہو جاتا. ایک فقیر منگتا فقیر صبح صبح ایک دکاندار کے پاس آیا، کہنے لگا اس دور میں، جس دور میں فقیر آدھی پائی یا ایک کوڑی، کہنے لگے حاجی صاحب میں نے وہ دور بھی دیکھا، ایک پائی لی، ایک پائی کی 20 کوڑیاں آتی تھیں، ایک کوڑیاں جسے کہتے ہیں کوڑی، کوڑیاں آتی تھیں، ایک پائی کی 20 کوڑیاں آتی تھیں، اس 20 کوڑی سے میں نے آٹا بھی لیا، گھی بھی لیا، گھر کا خرچہ بھی لیا، سبزی بھی لی، کھانے کا، گھر کا، پورے خاندان کا راشن لیا، پھر بھی کوڑیاں بچ گئیں. میں نے وہ دور دیکھا، ایک پائی کی کتنی کوڑیاں؟ 20 کوڑیاں آتی تھی. اب کیا بات کر رہا ہوں؟ ایک روپیہ دے، جس دور میں 100 پیسوں کا ایک کیا بنتا ہے؟ روپیہ بنتا ہے. 100 ہزار کا لاکھ بنتا ہے، اور 100 لاکھ کا کروڑ بنتا ہے، اور 100 کروڑ کا ارب بنتا ہے. ایک روپیہ دے، نہیں دکان ابھی کھولی ہے، ایک روپیہ مانگتا ہے، اس میں ایک روپیہ لوں گا. اڑ گیا فقیر، تمہیں فقیر کا مذاق کر رہے ہیں؟ پھر ایک روپیہ بھی مانگتا ہے اور ساتھ دعویٰ بھی کرتا ہے، اگر تو نے ایک روپیہ نہ دیا تجھے برباد کر دوں گا، تیری دکان الٹ دوں گا، سب کچھ ختم کر دوں گا. مجمع اکٹھا ہو گیا، ایک صاحب نظر جا رہے تھے، صاحب کمال جا رہے تھے، صاحب کشف جو دل کی آنکھوں کو آنکھیں رکھتے ہیں اور دل میں جھانک لیتے ہیں، وہ جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ مجمع ہے اتنا بڑا، وہ بھی ساتھ مجمع میں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ فقیر ہے، منگتا بھکاری، اور اس نے دکاندار پہ کہا کہ ایک روپیہ دے، اگر نہیں دے گا تو سب کچھ برباد کر دوں گا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی مراقب ہوئے، توجہ ڈالی، تو میں گئے جو کرتا ہے دے دے، جلدی کر، جان چھوڑوا، جو کہتا ہے ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ کہا یہ جو فقیر ہے، اللہ کو میں کہ جب اس نے کہا میں نے اپنی روحانی نظر سے دیکھا ہے، یہ جو فقیر ہے نا، جو دعوے کر رہا ہے کھوکھلے دعوے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے،
اور جو اس کا مرشد ہے
اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، پر مرشد کے مرشد کی نسبتیں بڑی مضبوط ہیں.
جیسے ماں باپ بیٹا نا اہل ہو، بیٹا نا خلف ہو، بیٹا کوچا جیسا بھی ہو،
ماں کا بیٹا ہوتا ہے، ماں اسے چاند مکھن سب کچھ کہتی ہے،
ایسے ہی نسبت مرشد اتنی مضبوط ہے، فرمایا کہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ درویش انتظار میں ہے یہ بولے اور اللہ کے امر سے ویسا ہو جائے، میں اس کو دے دے روپے. پیچھے نسبتیں ہوں، الحمدللہ 25 درویشوں نے مجھے خلافتیں دی ہیں، 25 اللہ والوں نے درویشوں نے خلافتیں دی ہیں، میں نیواں میرا مرشد اچا تو اچیاں دے سنگ لائی ہو، اور بھلا ہوئے نہ اچیاں دا جنہ نیویاں نال نبھائی ہو. کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں. نسبتوں کے ساتھ بڑی تاثیر ہے. آپ میں سے کون ایسا ہے جس کی نسبت سورۃ فاتحہ کے ساتھ، جس کی نسبت آیت الکرسی کے ساتھ، جس کی نسبت انمول خزانے کے وظیفے کے ساتھ، جس کی نسبت عرشی تقدیر کے ساتھ، اور جس کی نسبت عرشی نظام کے ساتھ، اور جس کی نسبت دعاؤں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اور جس کی نسبت تسبیح خانے کے ساتھ؟ بہت بڑی نسبت ہے. کوئی بے قدری اس نسبت سے محروم نہ کر دے، کوئی بڑے بول اس نسبت سے محروم نہ کر دیں، کوئی بدگمانی، کوئی شک، کوئی وسوسے اس نسبت سے محروم نہ کر دیں. نسبت بہت عظیم نسبت ہے، اللہ کے ہاں اس نسبت کی بڑی قیمت ہے. اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایمان کی نسبت ایک وقت آئے گا یہ انسان کو جہنم سے نکلوائے گا. بوڑھے درویش تھے، انہوں نے مجھے ایک چیز عطا کی، میں نے اس کا اظہار ایک دفعہ پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرتا ہوں. اللہ والے تھے، بہت بڑے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور پرانے دار العلوم کے پڑھے ہوئے تھے، پرانے بزرگوں کے ان کو ہاتھ لگے ہوئے تھے، لیکن صاحب نسبت تھے، اور بہت صاحب نسبت تھے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں وہ آتے تھے، ان کا نام تھا پیر محمد علی شاہ، پتلی راجن ایک گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے. فرمانے لگے جب بھی کوئی تکلیف ہو، نسبت کی بات چل رہی ہے، غور سے سنیے گا، جب بھی کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، اپنی کوئی فریاد ہو، تصور میں بیٹھ کے خط لکھو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرو، میں حضور کو خط لکھ رہا ہوں، تصور میں بیٹھ کے خط لکھو، اور خط لکھو اور اپنی مصیبتیں، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنے سارے مسائل لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھنے کے بعد خط کو بند کرو، اور خط کو بند کر کے جا کے تصور میں حضور کی جالیوں کے ساتھ خط باندھ دو. میں نے ایک واقعہ لکھا تھا، بہت بڑی صاحب نسبت عالم کی نسبت سے، کہ ان کے گھر میں جنات نہیں جا رہے تھے، اور رسالے کا حوالہ دیا تھا، ایک روحانی رسالے کا، میرے ہاتھ میں وہ میگزین تھا، اور اگر اس کا حوالہ چاہتے ہیں تو اکابر پر اعتماد کی پوسٹ میں وہ موجود ہے. جنات نے ان کے گھر میں بربادی کی ہوئی تھی، لودرا کا ملتان کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں کا واقعہ، ملتان اور بہاول پور کے درمیان ایک شہر ہے، وہاں کا واقعہ، ایک واقعہ بتایا تھا. حجاج جا رہے تھے، حاجیوں کو دیا کاغذ، یہ خط ہے، میرے حضور کی جا کے جالیوں میں ڈال دینا. اس دور میں اتنی کوئی زیادہ پابندیاں نہیں تھیں، اور موجودہ جو پابندیاں ہیں وہ بھی ہمارے لیے خیر ہیں. ہماری عقیدت ایسی ہے کہ شاید اب تک کوئی 70,000 دفعہ حضور کی جالیاں بن چکی ہوتی، ہر جگہ بندہ اکھاڑ کے اپنے گھر لے آتا. اس پابندی میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے. اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جب وہ خط ڈالا اس کے بعد پھر جو ہوا جنات کے ساتھ اور جنات کو جو برباد کیا تو روحانی طاقتوں نے آ کے ان کو ستیہ ناس کر دیا. وہ آل رسول تھے, کاظمی ان کی نام نسبت کاظمی تھی, امام موسیٰ کاظم کی آل میں سے تھے اور ان کے گھر میں جنات تھے. بڑوں کی نسبت ہے, بڑوں کی باتیں بتا رہا ہوں. بعض اوقات انسان کے علم کی کمی ہوتی ہے. شیخ الحدیث نے اپنے فضائل درود شریف میں لکھا ہے کہ شیخ جامی رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ پڑھا اور ہاتھ مبارک باہر آیا اور 10,000 افراد نے ان کا دیدار کیا اور انہوں نے ہاتھ کو بوسہ دیا اور میرے آقا کا ہاتھ پھر روزے کے اندر چلا گیا. اور انہی کی کتاب میں لکھا ہے, انہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے حضور ہر پردیسی مسافر کو کھانا کھلاتے ہیں اور جو مدینہ میں آئے اس کی ضیافت میرے حضور کی طرف سے لازم ہوتی ہے. اور انہوں نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, حضور سوکھا گوشت کھاؤں گا اور سوکھی پالک میں پکا ہوا کھاؤں گا. میں نے ایک دفعہ زندگی میں یہ 2-4 دفعہ کھایا ہے. یہ میری نانی اماں رحمت اللہ علیہ پکاتی تھی گوشت کو دھاگے میں پرو کے سوکھا گوشت اور دھوپ میں سوکھی پالک, اس کے اندر جو پکا ہوا ہوگا وہ شاید کوئی ذائقہ اگر پکانے والا ہو. میں حضور یہ کھاؤں گا. میں جالیوں پہ کہہ کے آ گئے. میں کہ میری ایک بندے نے ضیافت کی, دعوت کی, اور جب میں دعوت کی تو سامنے ایک چیز آئی, وہ سوکھی پالک اور سوکھا گوشت پکا ہوا تھا. صدق تیار رسول اللہ. اب سنیں وہ عمل جو میں بتا رہا ہوں. یہ عمل میں کہ کوئی مصیبت, کوئی تکلیف, کوئی غم, کوئی دکھ, اگر میرے اس عمل کا حوالہ چاہیے آپ کو سند کے ساتھ, میں پھر عرض کر رہا ہوں, ہمارا جو پیج ہے فیس بک پہ اور واٹس اپ پہ اکابر پر اعتماد, اس میں اس کا حوالہ دیکھ لیجئے گا. میری کوشش ہوگی آپ کو شرک نہ بتاؤں, میری کوشش ہوگی آپ کو بدعت نہ بتاؤں, میری کوشش ہوگی ایسی راہیں نہ بتاؤں جو میرے آقا کے اور اللہ اور اس کے رسول کی راہوں سے ہٹ کے ہوں. میں زندگی کی سچی راہیں بتاؤں. ہاں, کسی کا مطالعہ نہیں ہے, علم نہیں ہے, تو اپنے مطالعے اور علم کو مضبوط کرے, یا نہیں ہے تو پھر میں نے حوالہ دیا ہے, اس حوالے کو دیکھے. کیا فرمایا کہ جو مصیبت ہے, جو تکلیف ہے, جو غم ہے, جو دکھ ہے, خط میں لکھے, خط میں لکھ کے. اب دو عمل ہیں, ایک وہ خط عملی طور پہ جا کے انہوں نے جالیوں میں ڈال دیا تھا اور ان کے جنات کا مسئلہ حل ہو گیا تھا, کاظمی سید تھے. ایک وہ علم ہے, عمل ہے. ایک یہ ہے کہ خط کو جا کے تصور ہی میں جالیوں سے باندھ دیں, اس کے بعد کام ختم ہے. اللہ کا نظام چلتا ہے, اللہ کی انوکھی ترتیب اور تدبیر چلتی ہے اور اس بندے کا کام ہو جاتا ہے, اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ بیٹی کی رشتے کا مسئلہ ہے, وہ گھر لینا ہے, وہ اللہ سے رزق روحانی لینا ہے, کوئی ایسی مصیبت گناہ کی شکل میں, کوئی ایسی علت, قلت, ذلت, اس کو ٹلوانا ہے. بڑا انوکھا عمل ہے اور بہت باکمال باوفا عمل ہے, جس نے ہمیشہ کرنے والے کے ساتھ وفا کی ہے. بہت سچی دنیا کا سچا نظام ہے, سچی دنیا کا سچا نظام. اتنا تو ہے, سنو تو اسے ذرا غور سے. کتابیں اٹھا کے دیکھنا, کتابیں اٹھا کے. یہ فرمانے لگے ایک قافلہ جو ہے, اور آپ کو اس نے قیام کیا. وہاں ایک سخی کی قبر تھی. یہ فضائل میں لکھا ہوا ہے, سخی کی قبر تھی. ایک شخص کے خواب میں آئے وہ سخی, کہا کہ میں نے دنیا میں جو بھی مہمان آئے ان کی سخاوت کی ہے, وہ اپنا ایک اونٹ مجھے دے دے
اور یہ اونٹ کو ذبح کر کے اس سارے قافلے والوں کو کھلا، اونٹ کے بدلے اونٹ دوں گا اور اس سے بھی لاجواب دوں گا جو تیرا اونٹ ہے۔ اب خواب میں آپس میں طے ہو رہا، خواب سخی سخی، کملی والے سے بڑھ کے کوئی کائنات کا سخی ہوگا؟ بتاؤ تو صحیح، میرے مدینے والے سے بڑھ کے کوئی کائنات کا سخی ہوگا؟ اور جن کے دریا تر سے، جن کی چوکٹ سے سخاوت ملی ہے، سوچو تو صحیح۔ پر اس وقت سخی کی اگر جا کے غم اور دکھوں کی فریادیں اس سخی کی جالیوں کے ساتھ باندھ کے آئیں، کیا وہ سخی توجہ نہیں فرمائیں گے؟ کیا سخی اپنی امت کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا سخی اللہ کے خزانوں سے دلوائیں گے نہیں؟ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک ان تقضی حاجتی۔ یہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہے، فضائل کی کتاب میں، یہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کر اونٹ کو ذبح کر لیتے ہیں۔ خواب ہی میں اونٹ پہ اس سخی نے چھری پھیری اور بسم اللہ اللہ ہوا، جب آنکھ کھلی تو خونم خون اونٹ تھا، اور یہ دوڑے، ایک دم شور مچا، اونٹ کو کس نے ذبح کیا؟ اب اس کو تو پتا تھا، اس نے پکڑا چھری پھیری، اونٹ کو ذبح کر دیا۔ اونٹ کو ذبح کر کے کہنے لگے سارے قافلے والے کھاؤ پیو، سب نے کھایا پیا پکایا بھونا، اور اس کے بعد اب اس کا سامان تو میں نے لے لیا، اب یہ پیدل چل رہا، اونٹ تو گیا، تھوڑی ہی چلے تھے، ایک جوان ایک خوبصورت اونٹ لیے، قیمتی لاجواب مثلی، اور آواز لگا رہا، فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا کوئی ہے؟ ہاں میں ہوں۔ ابا جی نے کہا رات خواب میں آ کے میں نے اونٹ کا سودا کیا، بیٹا وہ فلاں قیمتی اونٹ جا کے اس کو دے دو۔ ایک صاحب نا، ہم مکہ مکرمہ میں تھے عزیزیہ میں، ہمارے حج گروپ کو کہنے لگے سنا ہے حکیم طارق بھی آپ کے گروپ میں آیا، کہا میں نے اس سے دو ہاتھ کرنے ہیں۔ اسے کہنے لگا کہ وہ ایک بندہ ہے، ہر کسی سے بحث کرتا ہے، ہر بندے کو کہتا ہے تو مشرک ہے، تو بدعتی ہے، تو شرک کرتا ہے۔ کہنے لگے حکیم طارق سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ابھی نہ ملا، حج کر لیں پھر۔ حج کے بعد جو ہے وہ اچھا راہ چلتے ہوئے کبھی لفٹ میں آئے، کہنے لگے حکیم صاحب کبھی ہمیں بھی وقت دے دیں، اور تنزیہ انداز میں کہے۔ میں کہا انشاءاللہ وقت دیں گے، حج کے ایام ہیں، حج کر لیں، حج ہو جائے۔ اسے ایک ہی گروپ میں تھا تو آنا جانا ملاقات ہو ہی جاتی تھی۔ حج کے بعد میں کہ آپ کو اوڑک ماروں، اوڑک یعنی کریں کچھ، آخر کار ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دو۔ دو تین آدمی تھے، میں بھی تھا۔ میں نے کہا آپ بتائیں۔ کہنے لگے یہ کتاب میں یہی واقعہ اس نے کہا، ایک درویش ہیں شیخ الحدیث، اس نے اپنی فضائل کی کتاب میں یہ لکھا ہے، شرک نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ بتا تو نے حج پہ کتنے پیسے خرچ کیے ہیں؟ اتنے خرچ کیے ہیں۔ خیر وہ لمبی بحث ہے، میں کیا بتاؤں۔ وہ ایک پھر میں نے اس سے باتیں کی، دو چار باتیں کی۔ کوئی ایک پلوان تھا، وہ کہنا میری پکڑ صرف 10 منٹ دی ہوندی ہے، پکڑ زور ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پہلا ایسے ہاتھ چھڑوا کے یوں کرتا تھا اور بند۔ اچھا تھوڑی دیر ہوئی، میں نے اس کو کچھ دلائل دیے، اور پھر اس کے بعد میں نے اسے ایک بات کہی جو آپ سے عرض کرتا ہوں۔ روح کی دنیا اور سائنس کی دنیا، یہ کبھی دیکھے نہیں ماننی آتی، اندیکھے مانی جاتی۔ کون سی دنیا؟ روح کی دنیا، سائنس کی دنیا، جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں۔ اس حال میں آکسیجن ہے، کچھ کوئی مجھے دکھا دے. پر ہے
آکسیجن ہے, کسی نے دیکھی نہیں. اس بجلی کی تار میں کرنٹ ہے, کوئی مجھے دکھا دے.
ننگی تار پڑی ہو تو بندہ ہاتھ نہیں لگاتا. انہیں کہ نہیں لگی, انہیں کہ پھر بھی احتیاط کرو.
اس جسم میں, میرا آپ کا جسم ہے, اس میں جان ہے, وہی جان کہاں ہے, مجھے کوئی دکھا دے.
کوئی جان تو نہیں ہوتی, جسم ہوتا ہے,
یا جلانے کے قابل یا مٹی میں دبانے کے قابل ہوتا ہے.
ہے,
ہندو جلا دیتے ہیں, مسلمان مٹی میں دبا دیتے ہیں.
سائنس اور روحانیت, یہ دو چیزیں ایسی ہیں.
یہ اکابر پر اعتماد قسط نمبر 531 میں روزہ اطہر کی جالیوں میں خط ڈالنے والا واقعہ ہے, اور جنات کی چیخیں اور وعدے پر اتر آئے تھے جنات. اکابر پر اعتماد قسط نمبر 531 اس میں یہ جالیوں والا واقعہ موجود ہے, روزہ اطہر کی جالیوں والا واقعہ.
روح کی دنیا اور سائنس کی دنیا کبھی بھی دلیلوں سے نہ ماننا.
سائنس پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں.
میری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے, پوری دنیا میں آن لائن, پورا ورلڈ, میرے ہاتھ, آنکھیں, کان, ہونٹ, زبان, یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں.
آپ کہیں کیسے ممکن ہے,
کیسے ممکن؟
میں کہوں گا سمجھ نہیں آتی, پر ہے صحیح.
ہمارے ہاں ایک صاحب تھے, میں نے انہیں دیکھا نہیں, نئی نئی ریڈیو آئی تو گدھے کے گلے میں ریڈیو باندھ کے گاؤں سے چلتے تھے. شہر میں ریڈیو چلتی تھی اور بڑی شان ہوتی تھی. لوگ پوچھتے تھے کہ اس ڈبے میں کیا ہے, کہ لگا پتہ مجھے نہیں, اندر کوئی بندے بولتے ہیں, پتہ مجھے بھی نہیں. کیونکہ وہ بڑا سا ریڈیو پہلے بڑے سائز کی ہوتی تھی, ہمارے میوزیم میں بھی پڑی ہے, بڑے سائز کی ہوتی تھی, لکڑی کا بکسا ہوتا تھا, اس کے اندر جو پرزے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے اس بکسے میں کیا ہے, بولتا ہے, کہ لگا پتہ مجھے نہیں پر اندر بندے بولتے ہیں.
ایسے ہی پتہ مجھے نہیں پر ایک روحانی نظام بولتا ہے, اور اس کی طاقت ہوتی ہے, اور اس کی تاثیر ہوتی ہے, اور حقائق ہوتے ہیں, اور سچ ہے. یہ نسبتیں, اور یہ نسبتیں جس کو نصیب ہو جائے, وہ تسبیح خانے کی نسبتیں ہیں, وہ اللہ کے نام کی نسبتیں ہیں, وہ حبیب کبریا کی نسبتیں ہیں, وہ دعا کی نسبت ہے, وہ اعمال کی نسبت ہے. اللہ کا جس کو نسبتیں عطا فرماتے ہیں, جس کو یہ نسبتیں عطا فرماتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث ایک بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ, فرمائے مجھے پھولوں سے محبت تھی, پھولوں سے, اور میں نے سنا تھا کہ پھول گلاب کا پھول اور پھول درود پاک پڑھتے ہیں, اور ان کو درود سے نسبت ہے. میں کہ کالی پگڑی میں اندر پھول باندھ کے, پھول, وہ پگڑی کے اندر پھول ڈال کے میں سر پہ باندھ دیتا تھا. میں اس وقت ابو داؤد شریف پڑھاتا تھا, ایسے پگڑی باندھ دیتا تھا سر پہ, پھولوں کی خوشبو, سر پہ پھول ہوتے تھے. اور میں ایک دفعہ, میری چیل میری پگڑی کھینچ کے لے گئی, پگڑی پھولی ہوئی تھی, اس نے سمجھا شاید اس کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے, اور کہا کہ پھر وہ پھینک گئی واپس. ہماری زندگی میں اگر نسبتیں مضبوط ہیں, ہم زندگی میں کامیاب ہیں. اب دیکھیں, جنات کی چیخیں تھیں اور جنات کی فریادیں تھیں, اور لکھنے والے بھی ایک بہت بڑے مواحد بزرگ ہیں, انہوں نے یہ عمل لکھا. کرنے والے بھی جن کے گھر میں کا تھا وہ بھی بڑے اللہ والے تھے, ان کی بڑی بڑی نسبتیں, بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ نسبتیں, حضرت مدنی جیسے ہستیوں کے ساتھ نسبتیں تھیں. انمول خزانہ, انمول خزانہ, اس سے جنات ڈر جاتے ہیں جس کے ساتھ یہ نسبت ہو. دیکھیں اصحاب کہف جتنے بھی تھے, قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے, جتنے بھی تھے اصحاب کہف, آج بھی ان کے نام کی نسبت ہے صرف کہف. حالانکہ کہف کے معنی غار والے, غار والے, قرآن نے ان کو غار والا کہا ہے. بڑے بڑے محدثین نے ان کے نام لکھے ہیں, ایک کا نام یملیخہ, دوسرے کا نام مقصل مینا، تیسرے کا نام کشف اتر، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، یہ سات نام ہیں، سات نام ہیں. ان کے ناموں کی نسبت اگر صرف کہف بھی کہہ دیا جائے اور کہف جہاں لکھ دیا جائے، درد ہوتا ہے، درد ختم، چوری کا خطرہ و حفاظت ہوتی ہے اور کفایت ہوتی ہے اور کفالت ہوتی ہے اور مدد ہوتی ہے. آگ لگی ہو آگ بجھ جاتی ہے، وہ جادو کی آگ ہو، وہ جلال اور غصے کی آگ ہو، وہ جس چیز کی آگ ہو آگ بجھ جاتی ہے. اور اس سے بہت حیرت انگیز طاقت ملتی ہے کہف سے. کہف نسبتیں ہیں، نسبتیں ہیں. گھر کے دروازے پہ کہف لکھ دیا کریں، گھر کی چوکٹ پہ کہف لکھ دیا کریں، انگلی سے انگلی سے گھر کے چاروں کونوں پہ کہف لکھ دیا کریں، اس گھر میں کبھی وار نہیں ہوں گے. شیشے پہ کہف. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے شیشے پہ یا حفیظ و یا سلام لکھا، کہا کہ یہ دیکھیں. انہوں نے بتایا، میں نے اپنے دوست کو بتایا، یہ دیکھیں امریکہ میں وہاں کالے ہوتے ہیں، بعض اوقات بندوں کو مار دیتے ہیں، کچھ چیزیں چھین لیتے ہیں. کہنے لگے انہوں نے گولی ماری، شیشے پہ نشان پڑا. میرا اتنا یقین تھا کہ شیشہ ٹوٹا نہیں ہے یا حفیظ و یا سلام کی نسبت سے. گھروں میں یہ اعمال کریں، یقین جانیے گھروں میں یہ اعمال کریں، پھر گھروں کے اندر خیر بچی رہے گی، ورنہ اس وقت گھروں میں خیر بہت کم ہے. ایک صاحب کہنے لگے، میں حالات کی جنگ لڑتے مارا ہوا گھر میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تو بیوی اس وقت جس وقت شوہر کے آنے کا وقت ہے مصلی بجھا کے قرآن پڑھ رہی ہے. یہ قرآن پڑھنے کا اور کوئی وقت نہیں. یا پھر وہ بیوی موبائل پہ بیٹھی ہے، نمونے اور ڈیزائن دیکھ رہی ہے، محلات بنوانے ہیں، اور اس شوہر کی آخری درجے کی بے قدری کرتی ہے اور بہت برے القابات سے اس کو مخاطب کرتی ہے، اور کبھی مسکرا کے دیکھنا اس کی زبان پہ نہیں ہے، ہر وقت جھنجھلاہٹ، ہر وقت اکتاہٹ، ہر وقت غصہ، ہر وقت ڈانٹ ڈانٹ ڈانٹ، جس کی وجہ سے وہ اتنے عیش عشرت کر رہی ہے. اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن اللہ نے انسان سے انکان کو ذریعہ بنایا. دل لگے انوکھی دنیا ہے، انوکھا نظام ہے، اور اس کے لیے اعمال ہی چاہیے، کوئی دعا ہی چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے. سمجھ نہیں آتی. آج یہ نسبتیں ہیں اعمال کی، ان کی وجہ سے زندگیاں بچیں گی، گھر بچیں گے، نظام بچیں گے. جتنا نظام انوکھا ہے کہ خوش قسمت وہ شوہر ہوگا، سچ کہہ رہا ہوں، جس کو گھر جائے اور کوئی بیوی مسکرانے والی مل جائے، وہ دنیا کا خوش قسمت ہوگا. اور بد قسمت وہ شخص ہوگا جس کو مسکرانے والا ساتھی نہ ملے، دنیا کا بد قسمت انسان ہوگا. جو زندگی کے نظام کا جلتا جلاتا جائے اور دیکھے کہ آگے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے ہیں، یا پھر وہ بیگم صاحبہ خوشو خوشو سے ولی کامل بن کے قرآن پڑھ رہی ہے، یا میں موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہوں، دنیا کا خوش قسمت ہوگا جس کو مسکرانے والی بھی ملے. میرے پاس واقعات ہیں، واقعات ہیں، انوکھے واقعات، سارا دن آتے ہیں. موبائل نے رہی سے کسر پوری کر دی ہے. میرے پاس واقعات ہیں سارا دن. آج بھی میں لوگوں سے ملاقاتیں صبح کرتا رہا، روز کرتا ہوں. مجھے ایک خاتون کو مجھے آ کر کہنا پڑا، میں نے کہا، کہنا حضرت آپ سے سنا تھا ہر وقت موضوع ہے. میں کہ نیتی مار کو بھی برباد تھی میں نہ کری میں تھی. کہ حضرت آپ سے سنا تھا ہر وقت باوضو رہنا. حضرت آپ کو علم تو ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے کے کیا فضیلتیں ہیں. میں نے کہا، اے اللہ کی بندی، تقوی کا حیضہ ہو گیا تجھے، کیا بتاؤں میں، گھروں میں سارا دن یہی زندگی ہے. یا کچھ نہیں ہے، یا پھر اتنا ہے نہ ہے کہ کچھ نہیں دیکھنا زندگی میں کیا ہے، مسکراہٹ کس چیز کا نام ہے، بیٹھنا کس چیز کا نام ہے.
ایک خاتون کہنے لگی کہ میں کپڑوں کا کام کرتی ہوں، میں ڈیزائن دیکھتی رہتی ہوں کپڑے کیسے بنانا ہے، اس میں میں سارا دن وہ کپڑوں کے کام کرتی ہوں، گھر کا نظام چلانا ہے، میں شوہر کا ساتھی ہوں. شوہر کہتا ہے کہ چھوڑ، سارے بچے آ جائیں، تو آ جا، ہم بیٹھ کے باتیں کریں، وہ حال احوال میں ایک دوسرے سے کچھ الفت محبت، گھر کے حالات، معاشرے کے زمانے. وہ کہ نہیں، میں کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی ہوں، کپڑے کیسے بننے ہیں، کپڑوں کے ڈیزائن چنتی ہوں، میں نے اپنی بوتیک کھولی ہوئی. عجیب نظام ہے. یا موبائل سے فرصت نہیں ملتی، یا تسبیح سے، یا قرآن سے. میں تسبیح قرآن کے خلاف نہیں ہوں، خیال کیجئے گا، ہر چیز کا ایک وقت ہے. رب نے بھی مختصر نماز دی ہے، نماز کے بعد رب نے بھی دنیا کے کاموں کے لیے فرق کر دیا. حتیٰ کہ جمعہ کا دن ہے نا، میرا اللہ بھی جمعہ کے دن فرماتے ہیں، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ پھیل جاؤ زمین میں، اگر آپ رب کی رحمت اور فضل کو تلاش کر رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو ایک پیکج دیا تھا، جو شخص جمعے کی نماز کے بعد کوئی بیع کرے گا، کوئی سودا کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، دکان کرے گا، اللہ ہمیشہ نفع دے گا انشاءاللہ. میں نے آپ کو پیکج دیا تھا. قرآن کہتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو جمعے کی، پھر تم پھیل جاؤ، انتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت کو تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو، وہ دکان کی شکل میں، وہ کاروبار کی شکل میں، وہ رزق کسی بھی شکل میں، کون سے بھی شکلیں ہیں. اللہ نے بھی کوئی اوقات رکھے ہیں، اوقات رکھے ہیں. ایک میڈک تھا کنویں کا، اس نے سمجھا ساری کائنات یہی ہے. سیلاب جو آیا، ایک دریا کا میڈک کنویں کے اندر گرا، ایک دوسرے سے دعا سلام کی، حال احوال لیا. اس نے کہا بھائی جان کہاں سے آئے؟ اس نے کہا بہت بڑا دریا ہے. کنویں کے میڈک نے کنویں کا چکر لگایا، اتنا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں بھائی، بڑا ہے. اس نے بڑا چکر لگایا، انہوں نے کہا اتنا ہوگا پانی باہر، جو کنویں کے باہر ہے؟ نہیں بھائی، بہت بڑا دریا ہے. اس نے بڑی چھلانگ لگائی، اتنا ہو؟ انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑا پانی ہو ہی نہیں سکتا. آج خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ زندگی کے مسائل، دنیا کا سارا درد ان کے پاس ہے. کنویں والے کو صرف اتنی خبر تھی کہ سارا درد میرے پاس ہے. انہیں علم نہیں ہے کہ زندگی کے درد اور بھی ہیں، معاشرے کے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہاں کا حالات کا سامنا ہوتا ہے. یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں. مجھے خط آتے ہیں، مجھے میسج آتے ہیں. اب دیکھیں نا، بندہ ڈیزائن چیک کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ جی میری بوتیک ہے، سارا دن میں ڈیزائن ہی دیکھتے رہتا ہوں، اچھے ڈیزائن بناؤں گا. اور گھر کا نقشہ خراب ہو رہا ہے، گھر کا ڈیزائن خراب ہو رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر وقت ڈانٹ ڈبٹ، ہر وقت تلخ، ہر وقت تلخی ہے، ڈانٹ ڈبٹ ہے. اولاد کا کوئی اکرام نہیں ہے، اولاد کے ساتھ آخری درجے کی بے اکرامی ہے. میری درخواست ہے آپ کی زندگی میں، مجھے بھی ہر پل اصلاح کی ضرورت ہے، موت تک ہم سب سیکھنے والے ہیں. ایسی زندگی کی نسبتیں حاصل کریں اور زندگی میں ایسے کوئی اعمال داخل کریں، میں بھی آپ بھی، ہماری زندگی میں اعتدال کی راہیں آئیں، خیر کی راہیں آئیں، رحمت اور برکتوں کی راہیں آئیں، گھروں میں چین اور سکون، زندگی میں چین، راحت اور سکون آئے، زندگی میں خیر و برکت آئے. مجھے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا خط پڑھتے پڑھتے، لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے، 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. میں نے 30 سال کے زیادہ عرصے میں بے شمار سسکتے لوگ سنے کہ کوئی دن ایسا ہوگا کہ ہماری زندگی میں ایسی ہمیں زندگی کا ساتھی ملے گی جو مسکراتا ہو، ہمارا استقبال کرے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اپنے غم بھول جائے. وہ اللہ کی ولیہ صحابیہ تھی. شوہر آیا، بچہ مر ہے، اس کی میت کو چھپا دیا. شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا سو رہا ہے. اللہ سو رہا ہے. اسے کھانا کھلایا، اس کی زندگی کی ضروریات پوری کی، کھانا کھلا کے اس کے بعد کہنے لگے یہ بتائیں، اگر کوئی شخص کسی کی امانت دے اور امانت واپس لے تو اس کو دینی چاہیے؟ ہاں دینی چاہیے. تو کہا، اب سنیں سنیں، کہا کہ اللہ نے ہمارا بچہ ہمیں امانت دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا. کیا مطلب؟ کہا یہ اس کی میت پڑی ہے،
بچہ نہیں سو رہا بیٹا. یہ بیویاں تھیں زندگی کا ساتھ دینے والی. یہ اس سے بڑا کوئی غم ہے؟ بیٹا مر گیا, اس کی میت سامنے پڑی ہے اور میت کو ٹھانک دیا, میت سو رہی ہے کہ بیٹا سو رہا ہے, واقعی وہ موت کی نیند سو رہا ہے, اس سے بڑا کوئی غم ہوگا؟ میری کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم سیدہ خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں تک کا آخری وقت تک اکرام فرماتے رہے اور ان کے احسانات کو یاد فرماتے تھے اور دعائیں فرماتے تھے. اس نے مجھے کیا سہارے دیے تھے, اس اللہ کی نیک بندی نے مجھے کیا حوصلے دیے تھے اور کیا ساتھ دیا تھا, یعنی آ کے غریباں دی بانہ پھڑ لئی, میرے حضور کا ساتھ دیا تھا. میری زندگی آپ کی زندگی میں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں میری ساس ساری عمر اپنے شوہر سے لڑتی رہی. اس کا شوہر کھڑا تھا سڑک کے کنارے بس کا انتظار, کسی ایک اے پی وی کا اگلا کوئی ٹائر پھٹا گاڑی کا یا ہائی ایس ویگن تھی, وہ اس کی طرف آئی, اس کو لگی اور وہیں چلا گیا. کہا کہ بس ساری زندگی آپ بیٹھ کر روتی تھی, ہائے فلاں موقع میں میں تجھ سے الجھتی تھی, ہائے اب ہائے کے علاوہ کچھ نہیں, اب زندگی میں اب ریت میں صرف میرا نام لکھا کر. جس کے نام پہ وہ عیش کرتی تھی, جس کے نام پہ سر اٹھا کے چلتی تھی, جب مر گیا پھر کہا کہ بیٹھ کے. ہمارے ایک دوست ہے وکیل, وہ کہنے لگے کہ تصویر سامنے رکھ کے نا وہ بیٹھی رہتی تھی, ساری عمر روتی تھی اس کی تصویر سامنے رکھ کے, فریم ہوتی تھی تصویر سامنے رکھ, ساری عمر تصویر سامنے تھی اور ایک ایک پل کو. پھر انسان جب مر جاتا ہے پھر زندگی میں پھر حسرتیں ہوتی ہیں باقی, اے کاش ایسا نہ ہوتا, اے کاش میں نے کیا کیا. ہر وقت بچا ہوا شخص, ہر وقت پریشان حال شخص, جیسے دنیا کے سارے غم اسی کسی کے پاس ہے, دنیا کے سارے دکھ اسی کے پاس ہے. سارا دن ان نظاموں کو لے کے چلتا ہوں اور سارا دن یہ دکھ بیان کرتا ہوں. مجھے شکوے آتے ہیں کہ آپ گھرداری کے دکھ بیان نہیں کرتے, مجھے شکوے آتے ہیں, مجھے خط آتے ہیں, میں خود اس کی اصلاح کا محتاج ہوں, پل پل میں خود اصلاح کا محتاج ہوں. بیوی کہے شوہر کو میرے گھر سے نکل جا, میرے پاس یہ کیس ہے, یا بیوی خود جا کے گاڑی ڈرائیو کر کے گھر سے نکل گئی, میرے پاس یہ کہانی ہے. کیوں؟ یہ زندگی کا غم ہے. ٹوٹے گھر, الجھی زندگی کبھی نسلوں کو نہیں جوڑ سکتے. میرے پاس بے شمار واقعات ہیں نسلوں کے بگڑنے کے, اس کی بنیادیں ہمیشہ سب سے پہلے مائیں بنتی ہیں. مائیں گھر کو سنبھالتی ہیں, بیویاں گھر کو سنبھالتی ہیں اور شوہر ہمیشہ ساتھی ہوتا ہے, شوہر ہمیشہ ساتھی ہوتا ہے, شوہر ہمیشہ ساتھی ہوتا ہے. اب سے پہلے غم بہت زیادہ تھے, اب تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, لیکن ناشکری آخری درجے کی بڑھ گئی ہے اور چہرے کے بل اور ماتھے کا بل کبھی ختم نہیں ہوتا. میں نے کہا نا کہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کو بیوی کی شکل میں مسکراتا ہوا چہرہ ملے گا کبھی. غالی کرم اللہ وجہ سے پوچھا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, اس کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا نیک بیوی زندگی کا ساتھی بیوی, جس کی وجہ سے دنیا بھی بہتر نہیں بہترین بن جاتی ہے, آخرت بھی بہتر نہیں بہترین ہو جاتی ہے. انمول خزانے کی نسبتیں ہماری زندگی میں رنگ گھولیں گی, انمول خزانے کی نسبت, ان دعاؤں کی نسبتیں, ان لفظوں کی نسبتیں. اور اگر کوئی نظام ٹوٹا ہوا ہے, اولاد ساتھی بنے اعمال کی زندگی میں, بیوی ہے تو بیوی ساتھی بنے, شوہر ہے تو شوہر ساتھی بنے, خط بھی لکھیں, جالیوں میں بھی بھیجیں, اعمال بھی کریں اور کچھ اور بھی. ورنہ میرے دوستو معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے بیوی نے آخری درجے مجھے ستایا ہوا ہے, آخری درجے میں. اس کے پاس زبان اتنی زیادہ ہے, اور کہا میرے پاس دو بول ہیں صرف طلاق کے, خطا. کہا وہی دو بول جس میں میں نے کہا تھا ہاں میں نے قبول کیا. کہا وہی دو بول ہیں, اس کی ساری زندگی کی زبان درازی ختم ہو جائے گی, غصے ختم ہو جائیں گے, ساری زندگی کی ٹینشنیں بالکل ختم ہو جائیں گی جب میں دو بول کہہ بیٹھوں گا. میں سارا دن معاشرے کے غموں کے ساتھ چلتا ہوں, دکھوں کے ساتھ چلتا ہوں. میرے پاس دکھیارے غم کے مارے ہی تو آئیں گے, خوشحال ہنستے مسکرانے والا میرے پاس کیا کرنے آئے گا, میرے پاس کیا کرنے آئے گا. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں بچوں کی وجہ سے میں نے اس کو برداشت کیا ہوا ہے, بچوں کی وجہ سے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں بیوی نے آخری درجے میں مجھے ستایا, اب میرا ایک بیٹا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کے استری والے کپڑے اٹھاتا ہے, وہ زمین پہ مار کے چڑ مڑ کر کے پھینک کے چلا جاتا ہے, بس صرف یہی کرتا ہے. اس کی بیڈ شیٹیں اٹھائے گا, اس کا نظام خراب کرے گا, الماریوں سے نکالے گا سب بچ کپڑے نیچے پھینک دے گا, چیزیں بے ترتیب کر کے ہر چیز کو بے سلیقہ کر دے گا. کہا کہ میں بچے کو دیکھتا ہوں, میں نے بچہ اللہ تجھے جزائے خیر دے گا. مجھے اللہ جزائے خیر دے, میں تو ساری زندگی. پھر وہ بیچارہ کہتا ہے اللہ مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن کیا لایا, فرشتے کہیں مولا بیوی کا غم لایا, اور وہ اتنا ہوگا اللہ کہے گا جا بغیر حساب کتاب, جا بغیر حساب کتاب. ابھی حویلی میں جو درود پاک کا روحانی چلا تھا میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا, میں نے کہا کیا حال ہے, کہہ رہا بغیر حساب کتاب کے مرشد ہمارا تو معاملہ ہوگا, ہم تو بغیر حساب کتاب والے ہیں, وہ کریم میرے غم جانتا ہے, وہ کریم میرے دکھ جانتا ہے, میرے دکھ کو میرے غم جانتا ہے. سورۃ فاتحہ سے نسبت, آیت الکرسی سے نسبت, یہ نسبتیں ہماری بڑھتی اور مضبوط ہوتی چلی جائیں, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, انشاءاللہ نامراد نہیں ہوں گے بامراد ہوں گے, انشاءاللہ راحتیں رحمتیں برکتیں ہماری زندگی صدا رہیں گی. گھر میں سلام, اور میں نے عرض کیا لفظ کہف لکھنا, کہف. کس نے آزمایا کہف کو, اس کا تجربہ کیا فائدہ ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی, کوئی برکتوں کے علاوہ کی بات, کس کو آگ لگی, کہتے ہیں دوسری منزل پہ تارے بھی گزر رہی تھی آگ لگی, میں نے کہف کی تمیر چٹ پہ لکھی اور لکھ کے آگ میں پھینکی, پھر پھونکا بھی. کہا کہ آگ بجھ نہیں رہی تھی, 15-20 منٹ ہو چکے تھے, پھیل رہی تھی, میں نے یہ چٹ پہ لکھا آگ میں پھینکا اور کہف کتمیر پڑھ کے پھونکا, آگ بجھ گئی. بجھ گئی ہاں, اور کسی کا فائدہ جی, چیزیں محفوظ رہتی ہیں ان کو انگلی سے لکھنے سے یا پڑھنے سے, پڑھنے سے بھی اور لکھنے سے بھی چیزیں محفوظ رہتی ہیں, ٹوٹتی نہیں, خراب نہیں ہوتی, حفاظت ہوتی ہے, اس میں راحت رحمت برکت ہوتی ہے, چیزیں محفوظ رہتی ہیں جی. کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں شور ہے کہ وہ چیز میں نے کی اس پہ لکھا چیز محفوظ رہتی ہے, اور کسی کے قریب والے بتائیں تو قریب والے, جادو ٹوٹ جاتا ہے. کہا نسبتیں ہیں, ایمان بچا کے نکلے تھے, قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے, آج سے ہزاروں سال پہلے کے وہ درویش اللہ کے ولی غار میں سوئے, غار والے اللہ کے دوست, اللہ کہتا ہے ان کا نام نہیں نہیں آتا, ان کے نام کی نسبت جو میں نے قرآن میں لکھی ہے یہی بھی لے لو تو تمہارے کام ہو جائیں گے. ان کی نام کی نسبت کیا ہے, کہف. کہف کے معنی غار والے, جی کیا بتایا، کیا فائدہ ہوا؟ پڑھنے سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، اور کسی کو فائدہ؟ غلط خیالات سے حفاظت ہوتی ہے کہف پڑھنے سے. جی کہتے ہیں سکون ملتا ہے پڑھنے سے، زندگی کی بے چینی ٹینشن ختم ہو جاتی، پڑھنے سے سکون ملتا ہے. جی جسم کے کسی حصے پہ درد ہو، انگلی سے 7 بار کہف لکھیں، درد ختم ہو جاتا ہے. اعمال ہیں بس اور نہیں، اعمال ہیں یہ زندگی میں ساتھ ساتھ چلائیں، برکتیں صدا آتی رہیں گی، خیریں صدا آتی رہیں گی، رحمتیں صدا ملتی رہیں گی، اور خوشیاں خوشحالیاں زندگی کے ساتھ رہیں گی. ان اعمال کو زندگی کے ساتھ چلائیں. مجھے خوشی ہوتی ہے ایک بات پہ، ہمیشہ راحت ملتی ہے، اور خوشی اس بات پہ ہوتی ہے، خوشی اس بات پہ ہوتی ہے، وہ اس بات پہ کہ یہاں سے مخلوق کو کیا خیر ملتی. میں پرسوں ترسوں لوگوں کے خط لے کے نا نشان بنا کے اپنے بچوں کو تعلیم کرا رہا تھا خطوں کی. میں نے کہا دیکھو بیٹا، میری بیٹی بیٹھی تھی، بیٹے بیٹھے، میں کہا دیکھو اللہ نے اس گھر کو کیا خیر پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہے، بس ایک دعا بھی کرو، ڈرتے بھی رہو، مولا قبول کیے رکھ، بس قبول کیا رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا قبول کیے رکھ. میں نے بتایا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ میرا تجربہ ہے کہ جو شخص، لکھا ہوا تھا سنیں ذرا عجیب چیز، میرا تجربہ ہے کہ جو شخص جس کو ہیپیٹائٹس ہو آخری درجے کا، یا کان ہو، جگر کی کوئی بیماری ہو، اک کا پودا ہوتا ہے ہر جگہ ملتا ہے، اک کی تازہ کومپل لے کے، اوپر کی تازہ کومپل منکہ لے کے، اس سے دانا نکال کے، اس کے اندر کومپل ڈال کے چبا کے نگل جائیں، ایک خوراک صرف، پھر 15 دن کے بعد دوسری خوراک لینی ہے. کہا میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ جو شخص اک کی کومپل لے کے، منکہ بڑی کشمش، اس کا دانا نکالیں، کومپل کو ڈالیں اور نگل جائیں یا چبا کے نگل جائیں، ہر 15 دن کے بعد ایک خوراک لے لیں، ہمیشہ کے لیے ہیپاٹائٹس، جگر کی پرانی بیماریوں، میدے کے امراض، جگر لیور سورائسس، اور جگر کی ناکام ترین تکلیفیں جس میں جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، کہا کہ ہمیشہ کے لیے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے. اور بتاؤں، ٹیپو سلطان کا والد حیدر علی، کیا نام تھا؟ حیدر علی، ان کا والد اپنی فوجوں کو اک کی کومپلیں منکے میں ڈال کے کھلاتا تھا، یہ ہماری طب کا ایک حوالہ ہے، یاد آیا اچانک، اور کہتا تھا کہ یہ میرے فوجی جہاں جس آب و ہوا جس ماحول میں جائیں گے کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی کمزور نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ طاقتور رہیں گے. اور حیدر علی کی فوج، ٹیپو کے والد مرحوم کی فوج، ناقابل تسخیر فوج تھی، جہاں تربیت کے اور نظام تھے وہاں کومپل حیرت انگیز چیز تھی، اک کی کومپل، اک کی کومپل. بعض تجربہ کار کہتے ہیں کہ ہر 3 دن کے بعد لیے جائے، بعض تجربہ کہتے ہیں ہر 7 دن کے بعد، بار کا تجربہ ہے 10 دن کے بعد، بعض کا تجربہ ہے 15 دن کے بعد یہ کومپل لی جائے، منکے میں ڈال کے نگل لیں، اوپر سے پانی پی لیں، کوئی 3 دن کے بعد کہتے ہیں لے لیں، کوئی 7 دن کے بعد. اور سب کا تجربہ یہی ہے کہ جگر کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اور جگر کے جتنے بھی عوارضات ہیں، جو لا علاج ترین بیماریاں ہیں، ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، اور سی بگڑ کے پھر لیور سورائسز میں اور جگر کی اخیر میں چلا گیا ہے، اور جگر اس وقت قابل علاج نہیں ہے، اس کو جگر اور لگوانا پڑے گا جسے ٹرانسپلانٹ، وہ سارے مسائل کا حل، اور یرکان کا حل، اور کمزوری کا حل، اور اعصابی کھچاؤ تناؤ کا حل، اور کمر اور ٹانگیں مضبوط رہیں، اس کا حل کومپل ہے، اک کی. اور یہ وسیلے کے وہ راز ہیں جو لوگ قبروں میں لے کے چلے جاتے ہیں، یہ وہ راز ہیں جو لوگ کسی کو نہیں بتاتے، کسی کو نہیں بتاتے. ایک اور سن لیں، یاد آئی بات، خالصہ ہے یا ختم ہو گیا؟ ہے. کبھی فالسے کو مڑ کے دیکھا؟ فالسے کو گھر لے گئے، فالسے کا جوس نکالا، فالسے کی ہنڈیا بنائی، کبھی کبھی بھنڈی توری اور فالسا پکا کے کھایا؟ کمال کر، بھنڈی توری اور فالسا پکا کے کھائیں، میرے تو منہ میں پانی آ رہا۔ آپ بھی اگر اپنے دائیں بائیں کر کے منہ میں پانی کر لیں تو اور بات ہے، وغیرہ نہ تو ہاں، فالسا اور بھنڈی توری پکا کے کھائیں، اس کی بھجیا فالسا، اس میں پیاز ہوں، اس کا سالن کھا کے دیکھیں۔ اور فالسے کا استعمال سالن میں، آج میں فالسے کی چٹنی بتاتا ہوں، بڑی زبردست، اسے بنا کے رکھ لیں۔ ایک پاؤ فالسا، ایک پاؤ انار دانا، ایک چٹانک دیسی اجوائن، ایک چٹانک سفید زیرا، اور ایک چٹانک لہسن، اور آدھا پاؤ پودینہ۔ یاد نہ رہے تو یہ میری ریکارڈنگ سن لیجئے گا، سب جو پودینہ، ان سب کو کوٹیں خوب، آپ نہیں کوٹ سکتے، بلینڈر میں ڈالیں، خوب گھمائیں، خوب گھمائیں، ہلکا سا پانی ڈال کے، اتنا کہ یہ چٹنی سی بن جائے، ایسے چٹنی ہو جیسے کیچپ نما گاڑا گاڑا، ایسی چٹنی بن جائے۔ اس چٹنی کو لے لیں، اور اس چٹنی کو لے کے اس کو آپ محفوظ کر کے فریج میں رکھ دیں، یا پھر اس کی چٹنی کے چھوٹے چھوٹے وہ بنا لیں، کیوبز بنا لیں، جی برف میں رکھ دیں۔ ایک کیوب نکالی، اس کو گھلایا، ڈیفراسٹ کیا، گھلایا، اور یہ چٹنی ہے، اس کو کھانے کے ساتھ استعمال کرنے والے کو سے پوچھیں کیا فائدہ ہوگا، دل کے وال کھل جائیں گے، جن کو بائی پاس کہا ہے دل کے وال کھل جائیں گے، اور جن کو کہا ہے کہ ہارٹ کا دورہ، دل کا دورہ اچانک پڑ سکتا ہے یا ایک پڑ چکا ہے، آئندہ کے خطرات ہیں اس کے لیے، جس کی دل کی نالیاں بند ہیں، کلاٹس ہیں، جس کی خون کی سرکولیشن نہیں ہے پوری، یا خود جس میں خون کی کمی ہے۔ اچھا، شوگر والے کے لیے تو لاجواب چیز، ایسا شوگر والا جس کا زخم تک نہ چھوٹتا ہو، گنگرین کہ ہاتھ پاؤں کاٹنا پڑے گا، اس کا زبردست علاج ہے۔ بڑھا ہوا پیٹ ہو، آدمی نہیں ملتے، پیٹ آپس میں ملتے ہیں، بڑھا ہوا پیٹ ہو، گلے ملے عید کے لیے، ویسے بھی پیٹ ملے، بڑھا ہوا پیٹ ہو، ویٹ ہو، اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ جسم موٹاپے کی طرف مائل ہو اور بہت زیادہ، ہائی بلڈ پریشر ہو اور چربیلے مواد زیادہ ہوں، جس کو چربی میں کولیسٹرول وغیرہ، جس میں چربی بہت زیادہ ہو، اور پرانی قبض ہو، گیس بادی تبخیر ہو، جلن ہو، کھٹے ڈکار آتے ہوں، روٹی سے چٹنی کھائیں، سالن میں ملا کے چٹنی کھائیں، چمچ سے کھائیں یہ چٹنی، دن میں دو چار بار، کمال چیز ہے، اسے بنا کے آپ سارا سال استعمال کریں۔ فالسا موجود ہے اور بالکل سستا موجود ہے، فالسا موجود ہے بالکل سستا۔ میں فالسے کو دیکھتا ہوں، ایک فالسے کو، ایک خربوزے کو، میں نے کہا تجھے تو سونے کی تشتیوں میں بکنا تھا۔ کچھ پھل ایسے ہیں جن میں ایک فالسا بھی ہے، تین چار پھل ہیں جن میں ایک فالسا بھی ہے، اور ایک موسم پہ آتا ہے۔ اس کی لکڑی اتنی طاقتور ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے ٹوکرے، ٹوکریاں پھل اٹھانے والے، یہ ریت سیمنٹ اٹھانے والی ٹوکریاں اسی کی لکڑی سے بنتی ہیں، اور جسم کو ایسے مضبوط کر دیتا ہے۔ اس میں آخری درجے کے وٹامن سی ہے، آخری درجے کی، اور یہ وہ ہے جو وبائی بیماریوں میں بچاتی ہے، جو جسم کو حملوں سے بچاتی ہے، اور بڑے بڑے وائرس سے بچاتی ہے، فالسا۔ اور یہ فالسے کی چٹنی جس میں آپ یہ شامل کر لیا، یہ تو آخری درجے کا اکسیر ہے، آب حیات ہے، ٹونک ہے، اور یہ بہترین ایٹمی طاقت ہے اس کے اندر، اس چٹنی کے اندر، زبردست چٹنی ہے۔ اس کو زندگی کا معمول بنائیں، بیماریاں گئیں، جسم ہلکا پھلکا، تھکا ہوا جسم، ٹوٹا ہوا جسم، بجھا ہوا جسم، چہرے پہ ہلکے داغ دھبے، اس چٹنی سے بہترین گئے، وہ گئے، وہ گئے۔ مفت کی چیز آپ کو بتا دی، کمال چیز ہے، معمول بنائیں، ہر دسترخوان پہ، ہر کھانے میں ساتھ رکھیں، آپ کا جسم ایسے صحت مند تندرست ہو جائے گا، اور آپ محسوس کریں گے ہمارے جسم میں کوئی، جسم میں جان آئی ہے، کیونکہ موجودہ جو غذائیں ہیں یہ ہمارے جسم کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، بیماریوں کا ساتھ دے رہی ہیں، یہ وباؤں کا ساتھ دے رہی ہیں. ان غذاؤں کے لیے کوئی فطری چیز ہمارے دسترخوان پہ آنی چاہیے، اور یہ وہ شاہی فطری چیز ہے جو ہمارے دسترخوان پہ جب آئے گی ہمارا جسم طاقتور ہوگا، عمر لمبی ہوگی، صحت تندرست ہوگی. بہت کمال چیز ہے. میرا تو آج تھا کہ بات مختصر کروں گا، پھر وہی دو گھنٹے گزر گئے. گزر گئے دو گھنٹے نو منٹ ہوئے ہیں، ہماری دنیا بیٹھی ہے سامنے، دو گھنٹے نو منٹ ہو گئے. تو لہذا اس دو گھنٹے نو منٹ کو ہم اپنے سمیٹ لیتے ہیں، کچھ اعلانات کرتے ہیں، کچھ دعائیں کرتے ہیں، کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، کچھ اللہ سے درخواست کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز یہ ہے آپ کی خدمت میں، بے اولاد حضرات کے لیے سیب اور لونگ کا عمل بہت لوگوں کو دیا، آزمایا. سن لیں ذرا، ایک عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، غور سے سنیں. بے اولاد حضرات کے لیے سیب اور لونگ کا عمل 20 جون اتوار کا دن، 20 جون یہ بعد نماز فجر، اتوار کا دن نہیں لکھا ہوا اس میں، نہیں لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں اپنے کشف سے ڈھونڈ کون سا ہوگا، امتحان لیتے ہیں میرے کشف کا. اللہ اکبر، حالانکہ میرا دعویٰ ہے مجھے کشف نہیں ہوتا، اس میں اتوار کا دن نہیں لکھا ہوا، میں کہیں ڈھونڈ لیتا ہوں اینک کے بغیر بھی کہوں تو نہیں لکھا ہوا. 20 جون اتوار ہے جی، ماشاء. اصل میں ہمارے دوست ممبر والے اعلان پڑھتے نہیں، کاغذ رکھتے مقدس ورق سمجھ کے، وہ کرے ہاتھ لگایا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، خود نہیں پڑھتے کہ یہ رکھا کیا ہے کاغذ، مقدس ورق سمجھ کے ممبر پہ رکھ دیتے ہیں. 20 جون اسم اعظم کا روحانی دم بعد نماز فجر، آپ ہاتھ میں سیب اور لونگ لے کر آئیں گے، خود یہاں نہیں ملے گا، لونگ لے آئیں، 40 یا 70 لونگ اور لے آئیں گے، انشاءاللہ وہ عمل ہوگا. اگلی جمعرات اس کا عملی اور تفصیلی بروشر تقسیم ہوگا، آئندہ جمعرات اس کا کاغذ ترکیب کا کہ کیسے ہوگا وہ تقسیم ہوگا انشاءاللہ آپ کے. درس کے فوراً بعد بیعت کا عمل ہوگا، اور بیعت کے لیے کپڑا یا ہاتھ ضروری نہیں، اصل بیعت کے کلمات ہوتے ہیں. آج ایک نکاح بھی ہے، انشاءاللہ ہم اپنے نکاحوں کو آسان بنائیں. اور میرے حضور نے بد دعا دی ہے اس شادی کے کھانے میں جس میں غریب نہ ہوں، اس شادی کے کھانے میں بد دعا دی ہے. بتائیں جس کو میرے کملی والے کی شادی کو بد دعا ہو، اس شادی میں کہاں برکتیں، کہاں سکون، کہاں چین، کہاں راحت، کہاں رحمت آئے گا. اور ایک اعلان میرا چندہ ہے تسبیح خانے کا، میرا میری نسلوں کا چندہ، حامیم لا ینصرون 313 دفعہ، اور یا حافظ و یا سلام روزے رکھ کے، دعائیں مانگ کے، حفاظت والے اعمال کر کے اللہ پاک کے نظام کو متوجہ کرنا میرا چندہ ہے. اور روحانی جانساروں کا عمل، مخدوم صاحب والا اولاخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل والا تسمیہ کے ساتھ، یہ پڑھ کے حضرت مخدوم ہاشم سندھی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرنا، یہ میرا چندہ ہے. ضرور دیں، میری نسلوں کا تصور، میرا تصور، سارے نظام، اس ساری ترتیب کا. ابھی شاہ کی جماعت ہوگی، آپ کی جماعت اگر رہ جائے تو نیچے حسینی ہال نمبر 6 میں ہوگی دوسری جماعت. خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں وقت گزاریں، بوڑھے حضرات یہاں اپنی زندگیاں وقف کریں، خواتین ہر حال میں درس اور دم میں شامل ہو سکتی ہیں. تسبیح خانے میں 3 دن گزاریں اپنے مسائل کے حل کے لیے، خواتین بھی مرد بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے 3 دن گزاریں. اور ذکر خاص کا کارڈ امانت ہے، ساتھ نہ لے جائیں، یہ امانت ہے. اور وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں، اور ابھی مجمع اٹھے گا، اپنی جیبوں اور جوتوں کی ضرور حفاظت کرنی ہے. گلی میں جگہ جگہ مرد عورتیں جمع نہ ہوں، پارکنگ میں تعاون کریں، یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی، راستے بند نہ ہوں، یہاں مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں، سب کے حقوق ہیں. حویلی، تسبیح خانہ، حجویری محل، روحانی منزل اور گوشہ درود و سلام میں جب بھی تشریف لائیں، اپنے بستر قیام کے لیے بستر کے ہمراہ تشریف لائیں. اور پلمبر، پینٹ، بجلی کے مستری، لکڑی کے مستری، کسی قسم کے مکینک، یا چھوٹے چھوٹے تسبیح خانے میں کوئی کام توڑ پھوڑ مرمت ہوتی رہتی ہے،
اس کے لیے ٹیلینار پر اپنا نمبر سعادت سمجھ کے لکھوائیں۔ اسم اعظم کا روحانی دم 20 جون 2021 بروز اتوار فجر کے بعد، 20 جون آئندہ اتوار بنے گی، آئندہ اتوار ہے انشاءاللہ، اور دم بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور صبح صبح اور کشف الماجور کا حلقہ بھی ہوگا اور مراقبہ بھی ہوگا۔ ابکری رسالے کے صفحہ نمبر 65 کو روزانہ پڑھیں، ہر دن کی گھریلو الجھنوں کا آخری حل آپ کو اچانک ملے گا۔ صفحہ نمبر 65 روزانہ پڑھیں۔ خوش قسمت حضرات ہوں گے جو حجویری محل میں بجلی کے نظام پر توجہ دیں، بے شمار زائرین روزانہ بجلی کے کھمبوں اور تاروں کی خرابی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جو حجویری محل کی اس پریشانی کو ختم کرے گا، خالق کائنات اس کو اپنی پریشانی آنکھوں سے حل ہوتا دکھائے گا، اور قیامت تک کے لیے نسلوں کے یہ صدقہ جاری ہے، قسمت والے اس کو سعادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعرات 13 جون کو کرشماتی جائے نماز کا عمل ہوگا، نوچندی ہے آئندہ جمعرات، آپ تسبیح خانے میں تشریف لائیں تو اپنی جائے نماز ساتھ لے آئیں، نئی پرانی کوئی بھی، اس پہ بیٹھ کے عمل ہوگا، اور وہ خاص گھڑی عمل زندگی بھر کے لیے اس جائے نماز پہ جو عبادت اور جو مراد سب پوری ہوگی، اور بواجہ مجبوری بیرون ممالک کے احباب آن لائن اس عمل میں شامل ہوں گے، بیرون ممالک کے احباب آن لائن اس عمل میں شامل ہوں گے۔ ملک بھر میں تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والے وکلاء اور جج حضرات اپنا نام، تمام موبائل نمبر ٹیلینار کے نمبر پہ بھیجیں، کیونکہ یہ طبقہ انصاف کا ترازو تھامے ہے، اپری انہیں روحانی طاقت دینا چاہتا ہے۔ تسبیح خانے اور دواخانے کے باہر لوگ مانگنے والے آتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ سرکاری محکموں میں اپری کے چھوٹے موٹے کام نکلتے رہتے ہیں، کوئی دیوانہ عاشق مخلص ان کاموں کے لیے سعادت میں اپنا نام ٹیلی نمبر کے نمبر پر دے۔ بعض لوگ مرشد سے اپنا گہرا تعلق مختلف عنوانات سے جوڑ کر لوگوں کو غلط فہمی اور بدگمانی میں مبتلا کرتے ہیں، بے بنیاد باتوں پر توجہ نہ کریں اور ٹیلینار کے نمبر پر اطلاع دیں۔ حجویری محل میں پودے لگانا اور بچانا، اس مہم کو نہ بھولیں، اس احساس کو یاد رکھیں۔ اور ایک خاص خدمت جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپری واٹس اپ، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور اپری یوٹیوب چینل کو پھیلانے کے لیے دیوانوں اور مستانوں کی 1100 افراد کی ٹیم چاہیے، جو دن رات صرف اس کو لوگوں کو پھیلاتی رہے۔ اس مہم میں بہت توجہ کریں۔ خواتین کے تسبیح خانے کے دروازے کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں، رقم سے نہیں، دعا اور اعمال سے اللہ سے دلوائیں، یہ آپ کے ذمے ہے۔ اور انشاءاللہ آخری اعلان ہے کہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں تمام مرادیں پائیں، پچھلے سال بھی عمل ہوا تھا، جو بھی اس میں شامل ہوا تھا، یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ رات 8 بجے یہ عمل آپ کو بیٹھے ہوئے صرف 20-21 منٹ کا تھوڑے سے لمحوں کا عمل ہے، اس سے بہت زیادہ مرادیں ملیں گی۔ اور کوئی آزمودہ نقش تعویذ آپ کے تجربے میں آیا ہو تو ٹیلینار کے ذریعے یا خط کے ذریعے ضرور لکھیں، اللہ ہماری حاضری کو بہت زیادہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر، ہاں پہلے بیعت کا عمل ہوگا۔ پوری دنیا میں وہ لوگ جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، پہلے سے بیعت ہیں تو وہ تجدید بیعت کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں بیعت کے کلمات پڑھاتا جاؤں گا، آپ دل ہی دل میں اسے دہراتے جائیں گے، خواتین بھی، مرد بھی، اور پوری دنیا میں جو لوگ ہمارے شامل ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی ان کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا، یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ اب بیٹھ کے ذکر خاص ہوگا، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اس میں اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر ہوگا اور پھر مراقبہ اور دعا ہوگی۔ پوری توجہ سے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں، ڈوب کے، دھیان کے ساتھ، درد کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ بھکاری بن کے، محتاج بن کے، بہت زیادہ بھکاری بن کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ. اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اس میں ذات پوری توجہ کے ساتھ. لائٹیں بند. اللہ ہو،
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو،
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو،
اللہ ہو،
ہو، ہو، ہو، ہو، ہو،
ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو، ہو،
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ
محمد رسول الله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم باقيات كباقيات البليد، اللهم استر عوراتنا وعامل رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. پروردگار عالم اپنی خاص رحمت، اپنا خاص فضل، جتنے بھی تیری بندیاں اور بندے ہاتھ اٹھائے، سکتے، روتے، تڑپتے، مسافر پردیشی دور پرے سے آئے، مولا کسی کو یاد نہ سکایا، کسی کو بھوک پیاس نے، کسی کو جسم کے دردوں اور تکلیفوں نے، کسی کو قرضوں نے، کسی کو بیماریوں نے، ستائے ہوئے لوگ، مارے ہوئے، بچے ہوئے، سخیا کا سارے نظام کے ظلم سہتے سہتے تسبیح خانے کی نسبتوں کو پہنچے ہیں، کوئی پوری دنیا میں بیٹھے تیرے سامنے فریادی ہے، اے میرا اللہ، یہ فریادیوں کا، یہ مجرموں کا مجمع، جن کے ساتھ نفس نے بھی ظلم کیا، شیطان نے بھی ظلم کیا، اے سخیا کا، یہ سارے مجرم تیرے سامنے بیٹھے تیری بارگاہ میں فریادی، دکھیارے، ہاتھ بھی اٹھے ہوئے، آنکھیں بھی جھکی ہوئی اور بھیگی ہوئی آنکھیں ہیں، آنسو ہیں اور لڑیاں ہیں، کیا فریاد کریں، کیا دکھ بیان کریں؟ نہ مولا ہمارے پاس شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ کوئی زندگی کا نظام ہے، بس تیری رحمت، تیرا فضل ہے. اے اللہ، کیا آج ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بھکاری، یہ پردیسی یہاں سے اٹھنے سے پہلے رنگے جائیں، آباد ہو جائیں، شاد ہو جائیں، ان کی مرادیں پوری ہو جائیں، ان کے غم دھل جائیں، ان کے دکھ ٹل جائیں، ان کے گھر میں چین اور زندگی میں سکون آ جائے، عزت آ جائے، رحمت مل جائے، برکت مل جائے، دولت مل جائے، اولاد مل جائے، بے اولادی کے غم مٹ جائیں، ان کے گھر ٹوٹے، زندگی ٹوٹی الجھی، راستے بند، گلیاں بند، اللہ، قرضوں کے مارے، فرضوں کے ہارے، اور زندگی کے دکھوں نے انہیں تباہ کر دیا. میرا مولا، لوٹ کے آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے، پردیسی بنے، ہاتھوں کا کشکول بنائے، بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو اپنے فضل سے، اب تو اپنے کرم سے ہماری دعاؤں قبول فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری ناکامیاں ختم فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا، پریشانیوں کو، مسائل کو حل فرما، الجھنوں کو ختم فرما، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، کملی والے کے نام کی برکتیں عطا فرما، ہمیں بے مانگے عطا فرما، ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے مزین کر دے، منور کر دے، برکت کر دے. پروردگار عالم، وہ آنکھیں کیسی ہوگی جنہیں تیرے حبیب کا دیدار ہوتا ہوگا اور روح سو ہوتا ہوگا، اور وہ کیسی مبارک آنکھیں جنہیں تیرے کملی والے کا دیدار اور تیرا دیدار ہوتا ہوگا. اپنی رحمت، اپنا فضل دے دے، اپنا کرم، اپنی عطائیں دے دے، اپنی رحمت کو اور قریب کر دے، مشکلیں دور کر دے، فریادیں، پریشانیوں کا حل کر دے. لا
کسی کو خالی نہ بھیج، مولا کسی کو خالی نہ بھیج، اور کہاں جائیں گے اگر یہاں سے خالی گئے؟ آخری تو تیرا در ہی تھا، آخری تو تیرا راستہ ہی تھا، آخری تو تیرا دروازہ ہی تھا، تیرے دروازے کو چھوڑ کے اور کہاں جائیں گے؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں، تیری بندیاں بوڑھی بوڑھی گسکتی گسکتی تیرے بندے، اے سخی آقا ایسے بوڑھے انسانوں کو بھی ترس آئے، اللہ تجھ سے بڑا رحم دل کون ہے؟ تجھے کتنا ترس آتا ہوگا، تجھے کتنا غم آتا ہوگا، اور تیری رحمت کتنی متوجہ ہوتی ہوگی؟ سخی آقا اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اپنے فضل کو، اپنے کرم کو متوجہ فرما، اپنی رحمت کو قریب فرما، ہمارے دکھ ٹال دے، ہمارے غم ٹال دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے اور مشکلیں حل کر دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، سینوں کو ایمان سے روشن کر دے، کامل اخلاق دے دے، کامل اخلاق دے دے، کامل اخلاق دے دے، اور کامل ایمان دے دے، اور کامل اخلاص دے دے، اور کامل برکت اور عافیت دے دے، اللہ محرومی سے بچا، اللہ ذلت سے بچا، اگر ماتھے میں تقدیر بری لکھی ہے اور پیشانی پہ نصیب بد لکھا ہے، تیرا قلم ہے تو مٹا دے، تیرا قلم ہے تو مٹا دے، تیرا لکھا ہے تو مٹا دے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس شب جمعہ کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے، اس درود پاک کی برکت سے، اس ذکر خاص کی برکت سے، اپنے نام بندوں کے نام کی وسیلے سے، اور خاص طور پہ کملی والے کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہمارے مسائل حل فرما، ہماری ناکامیاں ختم فرما، ہمیں عزت عافیت برکت عطا فرما، ہماری نسلوں کو مفلسی سے بچا، تندرستی سے بچا، لولا لنگڑا ہونے سے بچا، در در کا منگتا ہونے سے بچا، اللہ میرے وطن کی خیر کر دے، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی خیر کر دے، گھروں بازاروں کی خیر کر دے، بادشاہوں وزیروں مشیروں فقیروں امیروں کی خیر کر دے، پل پل کی خیر کر دے، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اہل لوگ متوجہ فرما، اور ہر ذلت ہر فتنے سے بچا، نسلوں کو اس کا خادم بنا، میرے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، اللہ میرے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرما، پروردگار عالم صدا آباد اور شاد رکھ دے، صدا آباد اور شاد رکھ دے، بس بن مانگے عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، اخلاق کی دولت عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، راحت رحمت برکت عطا فرما، خوشیاں خوشحالیاں عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما، کسی کو محروم نہ لوٹا، سب کو ہرا بھرا لوٹا دے، جو مرادیں مانگی ہیں قبول فرما، جو نہیں مانگی قبول فرما، بس بن مانگے عطا فرما، در در کا منگتا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا بھکاری بنا، آمین 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 آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.